استنى انا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد اللہ صل على محمد وعلى محمد گزشتہ ہفتے ہم نے وقت کے امام کی ذات مقدس کے حوالے سے ان کے وجود مقدس کے حوالے سے کچھ حرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اور ارادہ یہ تھا کہ ہم نصرت امام کے حوالے سے جو ہمارے سامنے ایک اہم سوال ہے وہ یہ کہ نصرت کس انداز میں کی جائے اور نصرت کا جو بہترین تقاضا ہو سکتا ہے وہ کیا تقاضا ہوگا اس کے بارے میں ہمارا ارادہ تھا کہ آج گفتگو کریں. جب ہم اس موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم سمجھ پاتے ہیں کہ نصرت امام بہت مشکل ہے کہ دولت کے ذریعے سے ہو پائے اور ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ نصرت امام صرف اسلحے کے ذریعے سے ہونا یہ بھی بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری دولتیں کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہوئی ہیں اور اس کے بعد صحیح جگہ کام نہیں آئی ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ طاقتیں توانائیاں کہیں جمع ہوئی ہیں, جمع کرنے والوں کا ہدف کچھ اور تھا لیکن وہ طاقتیں اور توانائیاں کہیں اور کام آ گئی ہیں. اور اس سے ملحق ایک اور گفتگو بھی ہے جو اسی موضوع کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور ایک علیحدہ موضوع بھی ہے, وہ یہ کہ ہمیں معاشرے میں کون سا کام کرنا سب سے زیادہ مفید لگے گا, کس کام کو انجام دیں تو وہ سب سے زیادہ مفید کام ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ خود بخود متصل ہو جاتی ہے اس بحث سے جس کو ہم نصرت امام کی بحث سے تعبیر کر رہے ہیں. آپ معاشرے کے اندر کتابیں چھاپیں یہ مفید ہے, آرگنائزیشنز بنائیں, ملیٹنٹ ونگز بنائیں, مسلحانہ جدوجہد جس کو ہم لوگ کہیں گے, یا مثال کے طور پر پیسہ بنائیں, لوگوں کو روزگار دیں, لوگوں کو صحت دیں, سماجی امور کے اوپر توجہ دیں, دین کی تبلیغ کریں, کون سا کام زیادہ مفید کام ہوگا اور ان کاموں کے پیچھے ہدف کیا ہے, یہ تیسری گفتگو ہے. بس پہلی گفتگو نصرت امام کے حوالے سے, دوسری گفتگو معاشرے کے اندر کیے جانے والے کاموں کے اعتبار سے کہ ان میں مفید ترین کام کون سا ہو سکتا ہے, اور تیسری بات میں نے کیا خدمت میں عرض کیا آپ کے ان تمام کاموں کے پیچھے ہدف کیا ہے, حتیٰ امام کی تشریف آوری کے پیچھے ہدف کیا ہے, اصل دنیا کی تشکیل کے پیچھے ہدف کیا ہے, ہم اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہدف کیا ہے, کائنات کیوں بنی اصل. تو آپ دیکھتے ہیں ہدف کی بحث کو ہم بہت زیادہ طولانی بحث میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہ تین موضوعات ہیں, اور ایک موضوع وہ تھا جس کے اوپر پچھلے ہفتے ہم نے اختتام کیا تھا اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شاید انسان کی زندگی خلاصہ ہوتی ہے اس کی عادتوں کے اندر. عادتیں بنیادی ترین کام ہیں, عادت کو تبدیل کرنا مشکل ترین کام ہے. اور یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ ہم اور آپ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہیں تقریباً 100% عادتوں کا نتیجہ ہے, اور جو کچھ برزخ میں ہوں گے شاید سوائے عادتوں کے کچھ نہیں ہوں گے, وہاں صرف عادتیں ہی ہوں گی جو ہمیں تشکیل دے رہی ہوں گی, ہمارے اطراف کو تشکیل دے رہی ہوں گی. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, انسان کی برزخ کی زندگی, یہ چوتھا ٹاپک ہے جو اس سے متصل ہے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے معاشرے میں برزخ کے اوپر اتنی محنت کیوں نہیں ہوئی ہے, اتنا کام کیوں نہیں ہوا ہے. اگر ہم نے دین کے نام پر آخرت کے سمجھنے کے لیے کوئی کام بھی کیا ہے تو ہم نے محشر سے شروع کیا ہے, اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ میدان حشر میں یہ ہوگا اور جنت میں جہنم میں, اور اس وادی کو ہم نے تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے, لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے برزخ کے اوپر محنت کی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں سے نکلنے کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے وہ محشر نہیں ہے, وہ برزخ ہے. اور دوسرا ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ شاید ہم میں سے کسی کے پاس بھی توانائی نہ ہو کہ ہم اپنے محشر کے بارے میں, قیامت کے بارے میں کوئی چیز جان سکیں اپنے ذرائع کو استعمال کر کے, وسائل کو استعمال کر کے، لیکن خدا متعال کی طرف سے یہ راستہ ممکن ہے کہ ہم برزخ کو جان سکتے ہیں اور برزخ کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جس سے ہمارا براہ راست تعلق ہے اس کو ہم نے کیوں نظر انداز کیا. اور جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، اور میں بار بار اپنے اوپر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر غلطی میں نے کوئی کی ہے تو وہ میرے اوپر آ جائے گی، جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید ہم برزخ کے ذریعے سے تربیتی امور میں زیادہ مدد لے سکتے ہیں محشر اور قیامت کے مقابلے میں. یعنی اگر ہم انسانوں کی نفوس کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں جنت اور جہنم کی اور میدان حشر کی، شاید اس کی تاثیر نسبتاً کم ہوگی، یا میں اب تک ایسے سمجھ پا رہا ہوں، جتنی تاثیر برزخ کی گفتگو کی ہوگی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے برزخ کو کیوں نظر انداز کیا ہے، اور اس نظر انداز کرنے کی وجہ سے معمولاً ہمیں دین سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل پڑ رہا ہے. اور سمجھنے اور سمجھانے کا میرا مطلب صرف لفظ سمجھنا اور سمجھانا نہیں ہے، یعنی دین کو اپنی روح کے اندر سمجھنا اور دین کو دوسروں کی ارواح کے اندر سمجھانا، یہ ہمیں بہت مشکل پڑ رہا ہے. اور اسی خاطر ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کی یا اپنی عادتوں کو تبدیل کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے جو تربیت کا انتہائی اہم عنصر تھا یعنی برزخ، اس کو حذف کر دیا. اور اس کو حذف کرنے کے نتیجے میں وہ جو تربیتی امور میں آسانی جہاں سے مل سکتی تھی، اب سختی ہے ہمارے پاس. بہت کم خوش قسمت ایسے کوئی دینی تبلیغ کرنے والے ہوں گے جن کی بات سے معاشرے میں انسانوں کے اندر تبدیلی آتی ہو، بہت کم ہے. شاذ و نادر ہیں جن کے کہے سے انسانوں کی ارواح میں تبدیلی آتی ہو، ورنہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ گویا ایک طرح کی نعوذ باللہ تعالی فن کی نمائش بن گئی ہے، کہ آپ نے اپنے ایک فن کا اظہار کیا ہے، لوگ اس کے اوپر تحسین کرتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میں نے فن کا اچھا اظہار کیا. لیکن اس کے پیچھے جو اصل ہدف تھا وہ یہ کہ ہم نفوس انسانی کی تربیت کریں، اپنی تربیت کریں، اور اس کے ذریعے سے ایک منصفانہ عادلانہ الہی معاشرے کو قائم کریں. ان اہداف کے اوپر توجہ ہماری بہت کم رہ گئی ہے، اور جب آپ ان اہداف پہ توجہ دینے لگتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ واقعی مشکل کام ہے. نفس انسانی کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے اگر تبدیل کرنے کا ارادہ نہ کر رہا ہو. اللہ سے نصرت طلب کرے تو خدا متعال بہت سارے وعدے کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور اس طرح کے دسیوں وعدے. بہرحال ان تمام ابحاث کو ہم ایک طرف لا سکتے ہیں، ایک چیپٹر کے اندر لا سکتے ہیں جس کو اب ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اس میں نصرت امام بھی شامل ہے کہ ہم امام کی نصرت کیسے کریں گے، اس میں معاشرے کے اندر کیا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ گفتگو بھی شامل ہے، اور یہ کہ ہمارا ہدف کیا ہے ان تمام باتوں کے پیچھے، اور یہ جو ہم نے برزخ پہ کم توجہ دی ہے اس مشکل کو بھی ہم کسی طریقے سے حل کر سکتے ہیں. دوسری گفتگو کے اندر یعنی معاشرے کے اندر ہمارا ہدف کیا ہے، ایک کمپلیکیشن آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ہر دینی کام کے پیچھے معمولاً ہر دینی کام کے پیچھے کوئی اس کے نتیجے میں آنے والا سائیڈ افیکٹ ہے. ہمیں دینی کام کو اس طرح سے کرنا ہوگا کہ وہ سائیڈ افیکٹ نہ آئے ہمارے پاس. اور ہم میڈیکل سائنسز کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے سائیڈ افیکٹ کو فوراً سمجھ سکیں. میڈیکل سائنسز میں گرچہ ایک نسل وقت چاہیے ہوتا ہے بعض اوقات سائیڈ افیکٹ کو سمجھنے کے لیے، مثلا ممکن ہے کہ 25-30 سال وقت چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ایک میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ کو سمجھ سکیں، لیکن بہرحال وہاں پر یہ موقع ہے کہ وہ اس کام کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دین کے معاملے میں بات کریں تو اگر آپ نے ایک معاشرے کے اندر کوئی غلط دینی حکم جاری کر دیا، شاید 70 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کے جاری کیے ہوئے غلط دینی حکم کا اثر کیا ہوا. تو آپ سوشل سائنسز کے اندر آپ کے پاس لیبورٹری نہیں ہے، پریکٹیکل سائنسز کے اندر آپ کے پاس لیبورٹری ہے. پریکٹیکل سائنسز کی آسانی یہ ہے کہ اس کے اندر لیب ہے، اور سوشل سائنسز کی مشکل یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی لیب نہیں ہے. انسانی نسلیں اس کی لیب ہیں، اور انسانی نسل بعض اوقات 3-3 نسل وقت لے لیتی ہے کسی چیز کو ظاہر کرنے میں. یہ ہمارے ساتھ مشکل ہے، اور ظاہر دین کے معاملے میں اور زیادہ دشواریاں ہیں کہ آپ کا ایک کام اگر غلط ہوا تو وہ بدعت ہے، اور بدعت 100% حرام ہے اس معنی میں جس میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اور ان سائیڈ ایفیکٹس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ سوچ سکتے ہیں، ہاں دین کے معاملے میں کیا سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں. مثلا ممکن ہے آپ عبادات کے اوپر بہت زیادہ زور دیں، لوگ معاشرے سے کٹ جائیں، ممکن ہے لوگ آپ علم کے اوپر بہت زیادہ زور دیں, لوگ عمل سے دور ہو جائیں. ممکن ہے کہ آپ تنظیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیں, لوگ تنظیم کو بت بنا لیں. ممکن ہے کہ آپ کتابوں کو چھاپنے کے اوپر زور دیں, پتہ چلے کہ ان کتابوں کا کوئی اثر نہیں ہے, صرف کتاب خانوں کی زینت ہیں. ممکن ہے کہ اب آپ میں جتنے آپ کام کہتے چلے جائیں, یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے, بالکل نفس انسانی کی طرح. اور یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک بڑا نفس انسانی ہے, ایک بڑے کینوس کے اوپر ہمارے اندر چھوٹے نفوس انسانی ہیں. اتفاقاً بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خود معاشرہ ایک علیحدہ وجود ہے. البتہ اس کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے مسائل اس طرح کے بن سکتے ہیں. بہرحال ان تمام کو ہم سمیٹتے ہیں, اپنے ہدف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اب ہم ان تمام ابحاث کے پیچھے ایک نئی گفتگو کے اندر داخل ہوتے ہیں, جو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم لوگوں کا ایک مسنگ لنک ہوتا ہے. ہماری تعلیم کے اندر ایک مسنگ لنک ہے, وہ یہ کہ ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے, کرنا کیا ہے. ہمارے سامنے اجمالی عبارات ہیں, مثال کے طور پر ہم یہاں سے جنت میں جانا چاہتے ہیں, اللہ کی رضایت حاصل کرنا چاہتے ہیں, قربتاً اللہ, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری تعبیرات اجمال ہیں, ان میں تفصیل نہیں ہے. اور اس تفصیل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بالکل پریسائسلی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اصل میں جو کام انجام دینا ہے وہ کیا کرنا ہے. لہٰذا پتہ نہیں میرے ساتھ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی مجھ سے آ کر یہ پوچھتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ہم عزاداری کرتے ہیں, کیا دین میں کوئی کام بچا ہے جو ہمیں کرنا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے بالکل کلیئر نہیں ہے کہ دین کیا ہے, اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے, اور مجھے خدشہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مشکل بنے گی اور بنتی ہوگی کہ وہ تھوڑا سا کام جب دین میں کرتے ہوں گے, عبادات کے اندر, علم کے اندر, تو اپنے آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ اب کیا کرنا ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ سوال دسیوں دفعہ ہو چکا ہے اور ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے ہو چکا ہے, لہذا سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے. اب میں نے عرض کیا آپ کے پاس اجمالی جوابات موجود ہیں, مثلا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, یہ قرب کیسے نصیب ہونا ہے, اس قرب کی علامات کیا ہیں, آپ کو کتنا نصیب ہوا ہے, اور مثال کے طور پر ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے, تزکیہ نفس کی اصل باریکی کیا ہے, تزکیہ نفس میں کیا کرنا ہے, تزکیہ نفس کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے, اور پھر ہمیشہ یہ سوال میں کہاں پر ہوں, قرب خدا حاصل کرنا ہے, میں قرب خدا میں کہاں پر ہوں, اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے جو مجھے بتا سکیں کہ میں قرب خدا میں کہاں پر ہوں. شاید بہت میتھمیٹیکل نہیں ہوگا, بہت کوانٹیٹیٹیو نہیں ہوگا کہ آپ 10 میں سے 5 کے اسکیل پر آ گئے ہیں, مثلا 10 کے اسکیل میں 5 پر آ گئے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ظاہر ہے کیفیتوں کے اوپر مبنی ہے, تو اس میں مقدار کم آتی ہوگی, لیکن یہ کہ کچھ تو سمجھ میں آئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایسا تو نہیں ہو کہ ہم ایسے ہی چلتے چلے جائیں اور ہم اپنی زندگیوں میں 40 سال کی بات سمجھ پائیں, خدا نہ کرنا اعوذ باللہ کہ ہم اصل صحیح راستے پہ تھے ہی نہیں 40 سال میں, ہمیں کچھ اور کر لینا چاہیے تھا. تو یہ خدشات سارے ہیں, اس کی خاطر ہم ایک گفتگو کرتے ہیں جس کا اب ہم عنوان تجویز کر سکتے ہیں, مثلا مقصد خلقت, مثلا ہدف خلقت, اور جو بھی عنوان آپ کے ذہن میں پھر بعد میں آتا رہے آپ اس کے لیے انتخاب کر سکتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم پس منظر کو بیان کرنے میں بہت دیر نہ لگائیں, چونکہ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم پس منظر میں اتنا ٹائم لگا دیں. مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بیان کی جا سکتی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو بیان کرنے میں, لیکن ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں, اصل گفتگو کے اوپر آ جاتے ہیں. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب تک ہمیں اپنی پوزیشن سمجھ میں نہ آئے ہم کنونس نہیں ہو پاتے. ایک بچے کو کیا واقعی پتہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ میں کتنے کریٹیکل ٹائم پہ کھڑا ہوا ہے, اور اگر وہ اس وقت کوئی بلنڈر کر دے تو 50 سال اس کو جھیلنا پڑیں گے, یا 50 سال جھیلنے کو سمجھتا ہے کہ یہ جھیلنے کا مطلب کیا ہے. یہ مثال کے طور پر اگر انٹرمیڈیٹ میں اچھا نہیں پڑھ سکا, البتہ میں اس بات کا بہت زیادہ معتقد نہیں رہا ہوں کہ پڑھنے سے اور گریڈ لانے سے بہت زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی, لیکن بہرحال جو کنونشنل فکر ہے, جو عادتاً فکر ہے, وہ یہی ہے کہ اگر اچھا نہیں پڑھ سکا تو کیا ہوگا, اچھے پروفیشنل کالج میں نہیں جائے گا, اچھے پروفیشنل کالج میں نہیں جائے گا اس کے بعد اچھی پروفیشنل ایجوکیشن نہیں لے پائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کو چھوٹی موٹی جابس کرنی پڑیں گی. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. اور اس 40 سال میں یہ ہر روز شاید اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا کہ میں کہاں پھنس گیا, اور نہیں معلوم کتنی دفعہ مادی اعتبار سے قتل ہوتا ہوگا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا، یہ میری ضرورت ہے میں اس کو پورا نہیں کر سکتا. اگر اس سے کوئی پوچھے کہ جو 40 سال تم نے مصیبت اٹھائی ہے یہ اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے 2 سال تم نے صحیح نہیں گزارے تھے، صحیح ہے، تو یہ اس کا ذہن قبول نہیں کر پائے گا، بعد میں سمجھ جائے گا، اس وقت نہیں مانے گا. صحیح، ہمیں اپنی پوزیشن سمجھ میں آنی چاہیے. اگر ہمیں اپنی پوزیشن سمجھ میں آ جائے ہم بہت ساری چیزوں پہ آسانی سے کنونس ہو سکتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی دنیا ہے. یہ جو دھوکے کی دنیا ہے یہ سمجھنے نہیں دیتی کہ ہماری پوزیشن کیا. یہ قرآن کریم کا عنوان جو اس دنیا کی جو قرآن کریم نے تجویز کیا ہے دار الغرور، یہ انتہائی بلیغ عنوان ہے. اس دنیا میں دھوکا بہت ہے، پتہ نہیں کتنے اقسام کے دھوکے. ان دھوکوں میں سے ایک دھوکا یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی اوور آل پوزیشن سمجھنے نہیں دیتی. یعنی یہ دھوکا کیا دیتی ہے، یہ دھوکا یہ دیتی ہے کم از کم یہ کہ یہیں سے شروع ہوا ہے اور یہی سب کچھ ہے. اس دنیا کے بدترین دھوکوں میں سے ایک دھوکا یہ ہے کہ یہ ہماری پوزیشن کو خراب کروا دیتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہمیں اس دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ ہم یہیں سے شروع ہوئے اور یہیں پہ ختم ہو رہا ہے معاملہ. قرآن کریم اس جملے کو ارشاد فرماتا ہے کہ نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ جو دہری لوگ ہیں، سیکولر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہیں پہ زندہ ہیں یہیں پہ مریں گے. وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ ہے جو ہمیں مار رہا ہے. وہ نہ سابقہ کے قائل ہیں نہ وہ لاحقہ کے قائل ہیں، یہ دنیا کا دھوکہ ہے. اچھا آپ کہیں گے ہم مسلمان اس سے بچ گئے، کتنے فیصد مسلمان بچ گئے اس دھوکے سے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں چاہے وہ قیامت کو مانتے ہوں، لیکن اس دھوکے سے کتنے لوگ بچ پائیں؟ پرسنٹیج میں بہت کم لوگ ہیں جو اس دھوکے سے بچ پائیں. اچھا اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور سمجھنے کا مطلب یہ کہ ہماری روح تک اتر جائے. وہ کیا ہے؟ مثلا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پہلے اسٹیج میں نہیں ہیں، اس سے پہلے کئی اسٹیجز کو گزار کر آئے ہیں ہم لوگ، ہم یہاں پہلی دفعہ نہیں ہیں. یعنی ہماری اسٹارٹنگ یہاں سے ہو ایسا نہیں ہوا. یعنی فرض فرمائیں اگر کوئی انسان 1970 میں پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا وجود 1970 سے شروع ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ پہلے بھی بہت کچھ تھا اور اس مرحلے میں آیا ہے، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا. صحیح، بس پہلی بات تو یہ کہ ہم یہاں اس دنیا کو پہلا مرحلہ تعبیر نہیں کر سکتے. اچھا اس سے پہلے کیا مرحلے گزرے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں جانتے کیا مراحل گزرے ہیں. مختلف چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، مختلف چیزیں کہی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں. مثلا عالم زر بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور بنی آدم کو تمام ایک جگہ جمع کر کے ذروں کی شکل میں خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. لیکن یہ کہ ہم کوئی 100% اطمینان نہیں کر سکتے کہ ہم ان پہلے مرحلوں میں کیا رہے ہوں گے. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ کہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں اپنے وجود کو، ایسا نہیں ہے. پھر ایک اور کوشچن بھی اس سے بھی امپورٹنٹ، وہ یہ کہ کیا یہ کائنات وجود، کائنات اور وجود میں کیا فرق ہم لے سکتے ہیں؟ ایک دفعہ ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں دنیا، دنیا کا مطلب ہے یہ گلوب جس کے اوپر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو سولر سسٹم کے کئی پلانٹس میں سے ایک پلانٹ ہے، ایک سیارہ ہے. صحیح، اس کو ہم دنیا کہتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کائنات، تو یہ دنیا اور جتنی بھی دنیائیں ہیں ہمارے پاس جو نہیں معلوم کتنی ہیں، کئی لاکھ لائٹ ایئرز تک وجود ہے، مادی وجود، کئی لاکھ لائٹ ایئرز تک مادی وجود موجود ہے ہمارے پاس. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا کتنی وسیع ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی صرف اسی کے اوپر محنت کرنا شروع کر دے کہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کرے دنیا کتنی وسیع ہے، تو ہم لوگ پوری دنیا کے اندر، یہ کائنات کتنی وسیع ہے، تو ہم لوگ کائنات کے اندر ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہیں. یعنی ہمارا جو گلوب ہے، ہماری جو دنیا ہے پلانٹس، یہ پلانٹ پوری کائنات کے پلانٹس کے اندر ایک ڈراپ آف واٹر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے. اتنے پلانٹس ہیں، اتنی وسیع دنیا ہے. اچھا ابھی ہم کہہ رہے ہوں گے تو آپ ہم میں سے شاید کوئی سوچ رہا ہوگا کہ یہ مبالغہ آرائی پر مبنی جملہ ہے، اس سے زیادہ بڑے ہوں گے. نہیں، اس سے زیادہ بڑے نہیں ہیں. ہم لوگ سمندر کے قطرے میں جیسے ایک قطرے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے اتنی وسیع کائنات ہے. بس یہ کائنات ہو گئی. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں وجود، وجود کائنات سے زیادہ وسیع ہے. کیوں؟ کیونکہ وجود کے اندر غیر مادی وجود بھی آ جاتے ہیں، وجود کے اندر خود خدا بھی آتا ہے، وہ بھی وجود ہے، عدم تو نہیں ہے نا، وجود در مقابل عدم ہوتا ہے. بس ہم تین لیول پر بیان کر سکتے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں دنیا جو ہمارا گلوب ہے، پلانٹ ہے، ایک ہماری کائنات ہے، یہ کائنات جو مادی کائنات ہے بہت وسیع ہے، اور میں نے بتایا کئی لاکھ لائٹ ایئرز تک ہے. کب بنی تھی یہ کائنات؟ اندازہ ہے لوگوں کا کہ 15 ارب سال پہلے، 15 ارب سال پہلے یہ کائنات بنی ہوگی، اور اندازاً 5 ارب سال پہلے وہ سولر سسٹم بنا ہوگا جس کے اندر میں اور آپ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یعنی یہ سورج جو ہمارا سورج ہے اور یہ سیارہ جس کے اوپر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو کائنات ہے جس کو بنے ہوئے 15 ارب سال ہو گئے ہیں، کیا یہ کائنات وجود کا آغاز ہے؟ یہاں سے وجود شروع ہوا ہے، 15 ارب سال پہلے وجود شروع ہوا ہے، جبکہ وجود میں خود خدا بھی شامل ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود پتہ نہیں کب سے ہے. اب آپ تصور فرمائیے، نہ ہم اس دنیا میں آنے والے، جب آتے ہیں تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے، ہم اس سے پہلے بھی مراحل میں تھے، اور نہ یہ کائنات وجود کا پہلا مرحلہ ہے، نہیں، اس کائنات سے پہلے بھی بہت کچھ ہے، صحیح ہے، اور اس کائنات کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ وہ مادے پہ نہیں ہے، اور یہ ساری کائنات مادے کے اوپر ہے. آپ اس بات کو احساس فرما رہے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر یہ جو مادی کائنات دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ ہونا چاہیے جو مادہ نہیں ہے. مثلا آپ یہ نہیں سمجھیں میں مائکروسکوپک فینومیناز کو کہہ رہا ہوں، نہیں، وہ بھی مادہ ہیں، جو مائکروسکوپ سے نظر آ رہا ہے وہ بھی مادہ ہے، اور جو کچھ آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے وہ بھی مادہ ہوگا. ان کے پیچھے کچھ اور ہونا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر فرشتے جو غیر مادی وجود ہیں. صحیح، بس دو باتیں اپنے ذہن میں ہم رکھ سکتے ہیں، نہ میرا یہاں پر آنا میرے وجود کا پہلا مرحلہ ہے، میں اس سے پہلے بھی کہیں تھا، اور نہ یہ جو مادی زندگی ہے، یہ جو مادی کائنات ہے جس کو بنے ہوئے 15 ارب سال ہوئے ہیں، یہ وجود کا پہلا مرحلہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، بہت ہے. اب ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم کچھ سفر طے کر کے آئے ہیں، اور ایک اسٹیج میں آئے ہیں. یہ جو اسٹیج ہے یہ کتنے سال کا ہے؟ یہ لگ بھگ 60-65 سال 70 سال انسانی زندگی کے اوسط کے حساب سے اوسطاً اتنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا، اس کے بعد لمبی داستان ہے. یہ تو شاید تمام انسانی وجود کے اندر جو بھی انسان اس سے پہلے بھی تھا، اس کے بعد بھی ہوگا، یہ اسٹیج سب سے چھوٹا اسٹیج ہے. یہ جو دنیا ہے یہ سب سے چھوٹا اسٹیج ہے اور سب سے پست اسٹیج ہے. اس کو لہذا اس کو دعائے ندبہ نے کیا کہا تھا؟ الدنیا دنیا، یہ دنیا پست جگہ ہے. یعنی ہم لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں اور اس کو ایک دائرے سے ہم تعبیر کرتے ہیں. شاید میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، اور مجبور ہوں کہ اس کو میں ڈرا کر دوں آپ کے سامنے تاکہ آسانی ہو جائے گی. جب ہم اس کو تعبیر کرنے لگتے ہیں تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پر ہم اللہ کا وجود تصور کریں تو ہم اس جگہ کو دنیا تصور کریں گے، اور ہم بہت سارے موجودات کو اس دائرے میں گھومتے ہوئے یہاں تک آتا دیکھتے ہیں، اور پھر اس دائرے میں دوبارہ ڈیولپ ہو کر یہاں تک پہنچتا دیکھتے ہیں. تو ہم دو ہاف سرکلز میں اپنی زندگی کا خلاصہ کر سکتے ہیں. ہماری زندگی جو بہت وسیع ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اس حصے کو ہم کہہ سکتے ہیں انا للہ، اور اس حصے کو کہہ سکتے ہیں وہ انا الیہ راجعون. ہم یوں ہیں کہ ہم کہیں سے آئے ہیں، اگر میں کہوں کہ گر گر کر، اور اس دنیا میں ہیں، اور کہیں سے جائیں گے، اس دنیا سے نکل کر پھر جائیں گے، لیکن اب جو جائیں گے وہ بلندی کی طرف جائیں گے. اچھا، یہ سب کا قطعی مقدر ہے، سب نے یہی کرنا ہے، سب کے ساتھ یہی ہونا ہے. اچھا، اب فرق کیا ہوگا؟ کچھ لوگ یہاں سے نکلیں گے. مثال کے طور پر ابھی ہم سمبولک ٹرمز میں اس کو تین مرحلوں میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں گے، ایک عالم میں جائیں گے، پھر یہاں سے ایک اور عالم میں جائیں گے، اور پھر یہاں سے ایک اور عالم میں جائیں گے. کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ جب یہاں پر آئیں گے اور اپنا وقت گزاریں گے تو یہاں اسٹک ہو جائیں گے، یہاں پر رک جائیں گے، اور رکنے کے نتیجے میں جو کچھ لوگ بہت تیزی سے ان عالموں کو گزرتے ہوئے پرواز کر جائیں گے آگے، یہ لوگ بہت ٹائم لگا دیں گے یہیں پر، لاکھوں سال اسی دنیا کی مصیبت کو جھیلتے جھیلتے لگا دیں گے۔ اب میں بہت سمبولک عرض کرتا ہوں، تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہم زیرو پر ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ اور فرض کر لیتے ہیں ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جب آپ یہاں سے ایگزٹ کریں، تو بہت تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس یہاں پر، جب آپ یہاں سے جانے لگیں تو آپ کے پاس 100 ہو، فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو ہدف یہ دیا گیا ہے کہ آپ زیرو پر آئیں گے، اور اب آپ جب یہاں سے جانے لگیں تو آپ کے پاس 100 ہونا چاہیے۔ اس 100 کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تزکیہ نفس، کہ آپ نے تزکیہ نفس کر لیا ہو، صحیح ہے؟ آپ کو ٹاسک دے دیا گیا۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ جب یہاں سے ایگزٹ کرتے ہیں تو وہ -100 میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو +500 میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان بٹوین کہیں نہ کہیں موو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سمبولک ٹرمز میں علامتی طور پر ہمیں 65 سال وقت دیا گیا، مثال کے طور پر ہمیں ایک ٹاسک دے دیا گیا اور ہمیں بتا دیا گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صحیح؟ 100 فرض کر لیتے ہیں یہ تزکیہ نفس ہے، جو قد افلح، جو کامیاب ہو جائے گا، 100 پہ آئے گا کامیاب ہو جائے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے ان لوگوں کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ تو 100 وہ مارک رکھ لیتے ہیں جس پہ ہمیں ایگزٹ کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ کیا ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، زیرو پر آئے تھے اور -100 پہ ایگزٹ کر گئے۔ یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی عادات ان کو جانوروں میں تبدیل کر چکی ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے، اس دار الغرور نے ان کو دھوکہ دے دیا، اور دار الغرور کے دھوکے کے نتیجے میں یہ جو انسان بن کر آئے تھے اور اعلیٰ پائے کا انسان بن کر ان کو نکلنا تھا، یہ انسان بن کر آئے اور جو ایگزٹ کیا تو جانور بن گئے، صحیح؟ اچھا، اب یہ جو جانور بنے تو اب یہ کس جگہ پہ گئے؟ اب یہ آئے سیکنڈ فیز کے اندر، مثال کے طور پر اس دنیا سے نکلے، اس سیکنڈ فیز میں آ گئے۔ اس سیکنڈ فیز کا نام آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ برزخ کہہ رہے ہیں، صحیح؟ اچھا، اب جب یہ برزخ میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں دو انسانوں کو، ایک وہ آدمی ہے کہ جو گیا، ایگزٹ کیا اس نے -100 کے اوپر، یعنی نعوذ باللہ تعالی شکل انسانی سے محروم ہو گیا ہے اور جانور کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے، اور -100 کا مطلب ہم یہ لے رہے ہیں کہ ایک جانور کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک عادت ایسی تھی جو جانوروں کی عادت تھی۔ اب اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ برزخ میں جائے گا، پہلے تو اس جانور کی شکل کی سزا گزارے گا۔ اور میں سزا بتاتا ہوں کہ کیا سزا کا کانسیپٹ کیا ہے۔ ممکن ہے کوئی سوال کرے، ابھی میدان حشر آیا نہیں ہے، سزا کہاں سے ہو جائے گی؟ ابھی میدان حشر آیا نہیں ہے، برزخ کے بعد ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، تب اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ سزا شروع ہوگی۔ تو میں عرض کروں گا اس کا کانسیپٹ کیا ہے۔ تو یہ جو -100 پہ گیا ہے، پہلے تو یہ ہوگا کہ یہ جو مائنس میں گیا ہے اس کی سزا لے گا، اپنے مارک کو اس جانور کی شکل سے چھڑوانے کے نتیجے میں، چھڑوانے کے سلسلے میں اس کو پتہ نہیں کتنے سال وقت گزارنا ہے وہاں پر۔ اچھا، جب یہ جانور کی شکل سے جان چھڑا لے گا تو کہاں پہنچے گا؟ اب پھر زیرو پر آ گیا۔ کہاں پر آیا؟ جہاں پر یہ دنیا میں آیا تھا، صحیح ہے؟ اچھا، اور اس کو ایگزٹ کرنا تھا 100 کے اوپر، پھر دوبارہ برزخ میں رہے گا اور جل جل کے کڑ کڑ کے وہ 100 اچیو کرے گا جس پہ اس کو ایگزٹ کرنا تھا، صحیح؟ اب برزخ سے فارغ ہو جائے گا؟ نہیں، اب جو برزخ میں اس کو 100 اچیو کرنا تھا اس کا دور شروع ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یہ لاکھوں سال برزخ میں ہے، اس کی برزخ ختم نہیں ہو رہی ابھی۔ اچھا، یہ وہ ہے جو -100 پہ ایگزٹ کر گیا ہے۔ ہمارے پاس تصوراتی طور پر، تھیوریٹیکلی، کم از کم 7 جانوروں کی شکلیں اس پر آ سکتی ہیں، 7 جانوروں کی شکلیں اس کے اوپر آ سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تھیوریٹیکلی سوچ رہے ہیں کہ -700 پر ایگزٹ کر سکتا ہے یہ۔ اچھا، اگر یہ 7 جانوروں کی شکل کے ساتھ ایگزٹ کر گیا، پھر کیا ہوگا؟ اب اس کو پہلے -700 کو کور کرنے کے لیے لاکھوں سال گزارنے، اور ان کی عذابوں کو جھیلتا رہے، جس کی شکل میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر زیرو پہ پہنچے گا، اور اس کے بعد پھر زیرو سے وہ 100 کراس کرے گا جو اس دنیا میں کر لینا چاہیے تھا، اس کے بعد برزخ کے اس 100 کو لے گا جو اس نے برزخ میں کرنا تھا۔ نتیجہ یہ کہ اس کا نہیں معلوم کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، صحیح ہے. اچھا جب یہ سب سے فارغ ہو جائے گا اب کہاں جائے گا؟ اب میدان حشر میں جائے گا. اب سوال جواب شروع ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے سامنے راستہ کتنا لمبا ہے؟ ہم نے یہ نہیں سمجھا ہے. ہمارے سامنے قطعاً کلیئر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس جگہ پر آئے ہوئے ہیں. اگر ہمارے سامنے کلیئر ہو کہ ہم کس جگہ پر ہیں تو ہم لوگ سوائے اس ان مراحل کے کچھ نہیں سوچیں گے. اچھا اس کو ہم آخرت تعبیر کرتے ہیں. ہماری جو وکیبلری اس سوسائٹی کے اندر بنی ہوئی ہے اس کا مطلب آخرت اس کی شروع ہوتی ہے میدان حشر سے. یہ آخرت ہے، اس کے بعد کے مرحلے بھی آخرت ہیں، لیکن آخرت کا پہلا مرحلہ یہ ہے. آخرت کے دو مطلب لے سکتے ہیں آپ، آخر سے لے سکتے ہیں یعنی دوسرا والا، ایک یہ والا ہے اور اس کے بعد والا، اس کا دوسرا والا، تو یہ دوسرا والا برزق آخرت ہے. اور دوسرا آخرت کا مطلب لے سکتے ہیں آخری والا، تو یہ دنیا مثال کے طور پر اب تک کا یہ تھا اور اب آخری والا اسٹیج شروع ہو گیا. ہر صورت میں برزق آخرت ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارا پہلا قدم یہاں سے نکلنے کے بعد برزخ میں ہے. اور شاید یہ جملہ بھی مسامحہ ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد پہلا قدم برزخ میں. اصل برزخ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، مشکل یہ ہے کہ ہمیں برزخ نظر نہیں آ رہی ہے. ہمارا قدم برزخ میں نہیں جائے گا، ہماری آنکھیں برزخ دیکھیں گی. اصل میں مرنے کے بعد صرف یہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. ہم مریں گے اور وہ آنکھیں جو ہماری دنیا کی آنکھیں تھیں برزخ نہیں دیکھ پا رہی تھیں، اچانک مرنے سے کچھ پہلے آخرت برزخ دیکھ پائیں گی. تو ہم برزخ میں گویا داخل ہو گئے، ورنہ پریکٹیکلی اس وقت بھی ہم برزخ میں ہیں، پریکٹیکلی اس وقت بھی برزخ میں ہیں. اور میں اس کی تعبیر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا اب ہمارے سامنے یہ کوسچن ہے، ہم یہاں سے ہیں اور وہاں تک جا رہے ہیں، اور تھوڑا سا میں اس کو اور آپ کی خدمت میں الیبوریٹ کر دوں، ایک اور ٹاپک چھیڑ کر، وہ بھی آپ کے کہیں کام آ سکے گا. اور ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو ایک اچھا کمبینیشن بن جائے گا آپ کا وجود انسانی کو سمجھنے میں. ہم لوگوں نے، ہماری دنیا نے وجود کو سمجھنے پر، انسانی وجود کو سمجھنے پہ محنت نہیں کی ہے، اشیاء کے وجود کو سمجھنے پہ بہت محنت کی ہے. ہم نے فزکس کو سمجھنے پہ محنت کی ہے کہ میٹر کیا ہے، ہم نے کیمسٹری میں کیمیکلز کو سمجھنے پہ محنت کی ہے، ہم نے ایسٹرونومی میں آسمانی وجودات کو سمجھنے پہ محنت کی ہے، لیکن اپنے وجود میں سے سوائے جسم کے کسی چیز کو سمجھنے پہ محنت نہیں کی. یہ ہمارے علم کا نقص ہے جو اس وقت ہم مبتلا ہیں، جس کے اندر کہ ہماری جتنی یونیورسٹیز ہیں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر، وہ صرف جسم اور اجسام کو سمجھنے کے اوپر محنت کر رہے ہیں. اور وہ وجود انسانی کے اہم ترین پہلو یعنی اس کی زندگی، اصل زندگی، اس کو سمجھنے پہ محنت نہیں کر رہے. یہ ڈرا بیک ہے ہمارا. اور بدقسمتی سے ہم لوگ جو دیندار لوگ ہیں، ہم بھی محنت نہیں کر پا رہے. ہم بھی بجائے یہ کہ ہم اصل وجود کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا اصل وجود کیا وجود ہے، اس کے بجائے ہم کچھ ایسے موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جانے چاہیے تھے. نتیجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا نماز سے ہوگا کیا، اور ہم بعض اوقات اپنے آپ کو کنونس نہیں کر پاتے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. پڑھ لیتے ہیں جبرن، کیونکہ پتہ ہے نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں قیامت میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم اس کے اثرات کو نہیں سمجھ پاتے کہ جو اچھی نماز ہے ہم پہ کیا اثر چھوڑے گی. اور اسی طرح اخلاقیات کے اندر ہمارے سامنے ضعف آتا ہے. تو ہم ایک اور گفتگو کرتے ہیں اور اس مسئلے کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ اچھا ہم اس کو دو سرکل بس کہتے ہیں، یعنی ایک سرکل کے دو حصے. اچھا ٹیکنیکلی اس کو قوس تعبیر کرتے ہیں. قوس عربی میں کہتے ہیں کمان کو، قوس کمان کو کہتے ہیں. یہ جو سوری اس کو ہم قوس تعبیر کرتے ہیں، یہ کمان ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو کمان ہے جو یہاں پہ نیچے گر رہی ہے، اس کو ہم قوس نزول تعبیر کرتے ہیں، نازل ہونے والی کمان. اور یہ جو کمان اوپر جا رہی ہے، اس کو ہم قوس صعود تعبیر کرتے ہیں، یعنی چڑھنے والی یا اوپر جانے والی کمان، صحیح. اور ان بٹوین جو ایریا ہے، اس کو ہم دنیا تعبیر کر رہے ہیں ظاہر ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا اپنی نظر میں رکھتے ہوئے ایک گفتگو کی طرف جاتے ہیں. وہ جو اعلیٰ ترین وجود ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور ہر چیز کا کمال ہے, وہ پروردگار عالم ہے. صحیح, اس کو ہم کہیں گے کمال مطلق. صحیح, اس میں ہر چیز کا کمال ہے اپنے پرفیکشن کے اوپر, ہر چیز کا کمال, ہر کمال انتہا کے اوپر. صحیح, یہ جو خدا ہے یا اس کو ہم کمال مطلق تعبیر کرتے ہیں, اور اپنے اسی کمال مطلق کی وجہ سے یہ واجب الوجود بھی ہے. اس کا وجود قطعی ہے, اس کے وجود میں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں, واجب الوجود ہے. صحیح, بس میں ایک بات اور فقط بیچ میں عرض کرتا چلوں, ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں کئی غلطیاں ہم لوگوں کے ذہن میں آئی ہوئی ہیں, ہماری سوسائٹی کے ذہن میں, وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ جیسے ہر ممکن الوجود کبھی نہیں تھا اور بعد میں ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. کئی ممکن الوجود ایسے ہو سکتے ہیں جو قدیم ہوں, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کبھی, اور آپ نے شاید کچھ نے پڑھا ہوا ہوگا. جو خدا نے متعال واجب الوجود ہے, کمال مطلق ہے, اس نے اس کے کمالات میں سے چند کمالات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر اس کے کمالات میں سے ایک کمال یہ کہ یہ خلاق ہے, خلق کرتا ہے. خلق اس کی گویا عادت ہے, البتہ عادت اچھا لفظ نہیں ہے اللہ کے لیے کہنا, خدا نے متعال کی ذات ہے یہ. اس کا ایک کمال اس کا علم ہے, اس کا ایک کمال اس کی سخاوت ہے, سخی و جواد ہے, اور اس کا ایک کمال اس کی قدرت ہے, یہ قدیر ہے. خلاق ہے, علیم ہے, جواد ہے اور قدیر ہے. صحیح, ان چار صفتوں کے ہوتے ہوئے ایک قانون بنتا ہے. وہ قانون کیا بنتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے خلق کا امکان ہو وہ خلق کر دے گا اور خلق ہو چکی ہے. بس ہر وہ چیز, ہر وہ وجود, ٹیکنیکلی اسپیکنگ, ہر وہ وجود جس کے خلق کا امکان ہوا, خلق ناممکن نہ ہو, خدا خلق کر دے گا اور وہ خلق ہو چکا ہوگا, ختم. مثال کے طور پر کیا خدا کوئی ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے جس میں اللہ کے تمام کمالات شامل ہوں, اللہ کے سارے کمال ہوں, صرف ایک کمی ہو؟ خدا خالق, اب دو خالق تو نہیں خلق کر سکتا نا, یعنی خدا یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں کہے میں ایک کو خلق کروں گا اور وہ مخلوق نہیں ہوگی. نہیں یار, اگر خدا خلق کرے گا تو وہ خالق نہیں ہوگی, مخلوق ہی رہے گی. ٹھیک ہے نا, تو کیا خدا ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے جس میں خدا کے سارے کمالات ہوں؟ ہاں, ہو سکتا ہے خدا اپنے سارے کمالات کسی مخلوق کو دے دے. صحیح ہے, نہ کہ تفویض کر دے کہ میرے پاس ختم تیرے پاس چلے گا, نہیں, ایسا نہیں, عطا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, عطا کرتا ہے, اس مخلوق کے اندر خدا کے سارے کمالات آ جاتے ہیں اور پھر بھی وہ مخلوق ہے, خالق تو نہیں بن سکتا, یہ تو ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا, خالق نہیں بن سکتا کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنے وجود میں مخلوق نہ رہے, یہ نہیں ہو سکتا, چونکہ خدا نے خلق کیا, مخلوق تو وہ رہے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے, یہ ذات کیا ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. کون ہے پھر یہ؟ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی ہیں. صحیح ہے, خدا کمال مطلق ہے, یہ بھی کمال مطلق ہے, صرف ایک فرق کے ساتھ, خدا مخلوق نہیں ہے, یہ مخلوق ہے. اچھا, اب آپ نے دیکھا میں نے نہیں کہا خدا خالق ہے یہ مخلوق ہے, میں نے یہ نہیں کہا, یہ مخلوق تو ہے لیکن اپنی ٹرن پر یہ بھی خالق ہے. وہ کیسے؟ آپ کہیں تو شرک ہو گیا؟ نہیں, شرک نہیں ہوا. آپ کے پاس علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے, تو کیا علیم کے ساتھ آپ شریک ہیں؟ نہیں, آپ کا علم آپ کا دیا ہوا علم ہے, اس کا علم خود کا علم ہے. صحیح, تو ہم خدا کی صفات کو اگر کسی مخلوق کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. آپ کے پاس ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے ارادہ. آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ زندہ ہیں. تو خدا ہے ہی اور آپ بھی ہے ہی ہیں, تو ہم کہیں گے نہیں, میرا اور آپ کا حی ہونا محدود ہے اور خدا نے متعال کا حی ہونا لا محدود ہے. میرے اور آپ کے پاس علم محدود ہے, غلطی کا امکان ہے, عطا کیا ہوا ہے, اس کے پاس علم ہے, نہ غلطی کا امکان ہے نہ عطا کیا ہوا ہے, نہ محدود ہے بلکہ لا محدود ہے. صحیح, بس خدا نے متعال کی اوصاف کا کسی بندے سے نسبت دینا اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے, یہ شرک نہیں ہے. ہم اور آپ ہیں نا اس طرح سے. ٹھیک ہے, بس یہ خالق, یہ مخلوق ہے, میں نے عرض کیا اپنے باری پہ خود بھی خلق کرے گا, ٹھیک ہے. عمر اور آپ بھی خلق کر رہے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا, نہیں کیا تھا, ہم اور آپ مسلسل خلق کر رہے ہیں. صرف ہم لوگ وہ خالق ہیں جس کو اپنی مخلوق کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اور مریں گے تو نظر آئے گی ساری. ہم دنیا بنائے بیٹھے ہیں, دنیا بنائے بیٹھے ہیں, ہمیں نہیں پتہ. جیسے ہی آنکھ کھولیں گے پتہ چلے گا یہ ساری تمہاری مخلوق ہے, اب اس کو سنبھالو. اچھی ہو تو خوش قسمتی. تو یہ خدا نے متعال ہے ایک ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے جس کے اندر سب امکانات ہوں, سب کمالات ہوں. ہم بالکل کر سکتا ہے, نبی کی ذات کو خلق کیا, صحیح. اب اسی نور سے نہیں معلوم کیا کیا خلق ہوا ہے, نہیں معلوم. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی نور سے خلق ہوئے. ہمیں کچھ نہیں معلوم مثلا انوار طاہرہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کس مراحل پر ہیں, یہ ہماری گفتگو میں شاید نہیں آنی چاہیے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور شاید پراسرار ترین وجود اس تمام میں, اگر پراسرار کی منفیات کو ہم نکال دیں, صرف مثبتات کو ذہن میں رکھیں, تو پراسرار ترین وجود بی بی کا وجود ہے. حقیقت یہ ہے, ہم لوگ بالکل, میں نہیں سمجھتا کسی کے پاس بھی یہ کوئی امکان رہا ہو کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ اس درجات وجودی کے اندر ان کا مرحلہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کامل ہے, یہ جو کمال مطلق ہے, جو ہمارے فہم شعور کے مطابق اس میں اور خدا میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, یہ ان کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ کے رسول کا قول موجود ہے بی بی کے بارے میں کہ ہے سر من اسرار اللہ تعالی, وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہے, لیکن ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے کہ کیا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم. ہم ڈراپ کرتے ہیں اس بات کو اور ہم سوچتے ہیں اللہ کو ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے جس کے اندر سارے کمالات ہوں. ہاں کر سکتا ہے, کر دیا. جیسے ہی کہیں گے کر سکتا ہے, اس کا مطلب ہے ہو گیا, ختم, کیونکہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے نا. اچھا رکاوٹ کیوں نہیں ہے؟ خدا خلاق ہے, خلق اس کی عادت ہے, علم ہے اس کے اندر, کوئی چیز پنہا نہیں ہے, جود و سخا رکھتا ہے, کنجوسی نہیں کرتا, اور طاقت میں کوئی اس کا حریف نہیں ہے, تو کیوں نہیں خلق کرے گا سر؟ یہ چار صفتیں قطعی کر رہی ہیں کہ خدا ہمیشہ خلق کرے گا ہر وہ چیز جس کے خلق کا امکان ہوگا. اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں کہ بہت سارے ممکن الوجود ایسے ہوں گے جو قدیم ہوں گے, کیونکہ ایک سیکنڈ بھی تصور نہیں کیا جا سکے گا کہ خدا ہو اور اس نے خلق نہ کیا ہو, کیونکہ وہ خلاق ہے. پھر اس سیکنڈ میں سوچنا پڑے گا کہ خدا خلاق نہیں تھا, نعوذ باللہ تعالی. یہ تصور بہت عجیب ہو جائے گا کہ ہمیں بہت سارے ممکن الوجود قدیم ملیں گے پھر. تو یہ ایک معاملہ. اچھا اب ہم سوچتے ہیں کیا خدا ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے جس میں کوئی کمال نہ ہو, صرف ایک کمال ہو, وہ کیا؟ وہ ہو, معدوم نہ ہو, موجود ہو, پھر کوئی کمال نہ ہو اس کے اندر. ہاں یہ ہو سکتا ہے. وہ کیا ہو گیا؟ مثال کے طور پر جمادات, ان میں صرف ایک کمال ہے کہ یہ ہیں, یہ موجود ہے, معدوم نہیں ہے, عدم نہیں ہے, موجود ہے, ٹھیک ہے. اس میں بس ایک کمال ہے. اچھا یہ کامل ترین مخلوق خلق کر سکتا ہے, خلق کر دیا. ناقص ترین خلق کر سکتا ہے, خلق کر سکتا ہے, خلق کر دیا. اچھا کچھ ایسی مخلوقات خلق کر سکتا ہے جن کے اندر تمام کمالات ہوں, کام کے اعتبار سے ان کو کمال دے دیے گئے ہوں, جو اس کا کام ہو اس کے حساب سے اس کو کمال دے دیا جائے, باقی کمالات کی اس کو خبر ہی نہ ہو. اصلا ہو سکتا ہے, ہم مثال کے طور پہ سوچتے ہیں ہاں فرشتے ایسے ہی ہوں گے, کمال دیا گیا ہے, باقی کمالات کو ظاہر جانتا بھی نہیں ہے زیادہ. جتنا کام ہے اتنا کمال اس کے اندر ہے, اس میں پرفیکشن ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. پھر مثال کے طور پر اگر کام یہ ہے کہ علم پہنچائے, اس میں کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا. اگر کمال یہ ہے کہ روح قبض کرے, اس میں نقص نہیں ہوگا. اس کمال کے, اس کام کے جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کے اندر ہوں گی, لیکن کیا یہ اس نے حاصل کی ہوں گی؟ نہیں, اس کو دی گئی ہیں. کیا اس کو اس کے اوپر ریوارڈ ملے گا, انعام ملے گا؟ نہیں, انعام بھی نہیں ملے گا, کیونکہ دی گئی انعام بھی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہم نے صرف فرشتے لکھ دیا, اس میں بھی دسیوں مراحل ممکن ہیں, اعلیٰ فرشتے, کم مرتبے کے فرشتے. اب ایک بہت کریٹیکل کوشچن ہے جو ہماری سوسائٹی پھر مس کر رہی ہے اس کو, اور ہمیں اپنی سوسائٹی میں بہت سارے کوشچنس کئی نسل پہ جا کے صحیح کرنے پڑیں گے. ہماری سوسائٹی میں بہت سارے کوشچنز ایک مسٹیک کی طرح جم گئے ہیں, اور وہ اتنے جم چکے ہیں کہ اب وہ ہل نہیں پا رہے ہیں, اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ جرات بھی نہیں کر رہے کہ اب ان کو ہلائیں. تو ہمیں بہت نسلیں لگا کے وقت ان غلطیوں کو کہیں نہ کہیں صحیح کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر کیا فرشتوں میں قطعاً کہیں سے کہیں تک کوئی ارادہ نہیں ہے؟ کوئی فرشتہ اس کیٹیگری کا نہیں ہے جس میں ارادہ ہوتا ہو؟ ہمارے خیال میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو اس کیٹیگری میں آئے کہ اس میں ارادہ ہے. ہمارے خیال میں ایسا کوئی فرشتہ نہیں ہے. اور ہم خود قبول کر رہے ہیں کہ کسی فرشتے کو سزا ملی ہو اور سید الشہداء نے شفاعت کی ہو. صحیح. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ایک طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا جس میں ارادہ ہو, اور پھر اس فرشتے کو سزا کیسے مل سکتی ہے؟ یعنی خدا یہ نہیں کرے گا کہ خود کوئی اسائنمنٹ دے اور دیے ہوئے اسائنمنٹ کے اوپر اس کو سزا بھی دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو واقعہ, یہ اچھا واقعہ ہے اس بات کی نشاندہی کے لیے کہ یقیناً فرشتوں میں کوئی کیٹیگری ایسی ہونی چاہیے, چاہے کم چاہے پاس, جس کے اندر ارادے کا کوئی شائبہ ہونا چاہیے. ارادہ نہ ہو جیسا انسانوں کے اندر ہے, کوئی شائبہ ضرور ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے اندر ارادے کا کوئی شائبہ ہو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں. اچھا, واقعا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو خدا نے کیوں اللہ کے نبی نے کہا حضرت سلیمان نے کہ میں حدود کو ذبح کر دوں گا؟ کیوں؟ اگر اس میں ارادے کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے تو سزا بلا ارادہ مخلوق کے اوپر جاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی نبی پتھروں کے اوپر سزا جاری کرے گا, قصاص جاری کرے گا؟ اور اس کے بعد وہ ہدہد آئے اور قوم کے اوپر دلیل دے کہ اس خدا کو خلق نہیں, عبادت نہیں کرتے جس نے ان کو خلق کیا ہے. یعنی اللہ کی عبودیت کے اوپر دلیل لائے اللہ کی خالقیت سے, اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں نہ اس کے اندر عقل ہے نہ اس کے اندر ارادہ ہے. سزا بھی ملتی ہے, دلائل بھی اقامے کرتا ہے اللہ کی توحید کے اوپر, عبودیت کے اوپر, اور ہم کہہ رہے ہیں نہ اس میں عقل ہے نہ اس میں ارادہ ہے. یہ کہاں سے تصور آ رہا ہے ہم؟ یعنی ہم سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتی ہے اجمالاً, وہ یہ کہ فرشتوں میں کوئی کیٹیگری ہونی چاہیے, چاہے کم ہی صحیح, جس میں نہ پورا ارادہ, ارادے کا کوئی شائبہ ہونا چاہیے, ورنہ وہ واقعہ صحیح نہیں ہونا چاہیے پھر, اور اتفاقاً وہ واقعہ مضبوط ہے. اور یہ جو قرآن کریم کی حضرت سلیمان و حدود کے درمیان مکالمہ ہے, یہ قطعاً ثابت کر رہا ہے کہ جانوروں کے اندر ارادے کا کوئی شائبہ اور عقل کا کوئی شائبہ ضرور ہونا چاہیے. شائبے کا مطلب ہے کم از کم جھلک, کوئی نہ کوئی جھلک یعنی سایہ ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نہ وہ ارادہ ہو جو انسانوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے, بارہ ہم نے کم سے کم فرشتوں کو ایسے سمجھا ہے تو ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا. اب کچھ مخلوقات ایسے خلق ہو سکتی ہیں, کوئی مخلوق ایسی خلق ہو سکتی ہے جس کے اندر تمام کمالات ہوں, ہم نے عرض کر دی. کچھ مخلوق ایسی خلق ہو سکتی ہے جس کے اندر کوئی کمال نہ ہو, ہو سکتی ہے, وہ بھی عرض کر دی جمادہ. کوئی مخلوق ایسی خلق ہو سکتی ہے کہ ویسے تو وہ زیرو ہو, کوئی کمال نہ ہو اس کے اندر, ایک کمال ہو بس, یہ بھی ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے. مثلاً کیا ہے؟ مثلاً نباتات, ان کے اندر جمادات کی طرح وجود ہے, ایک کمال ہے, اور ایک اضافی کمال ہے, وہ کیا ہے؟ ان کے اندر رشد بھی ہے, گروتھ بھی ہے, گروتھ بھی کرتے ہیں. اچھا, پھر میں عرض کر رہا ہوں ہماری فی الحال کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جمادات اور نباتات میں نہ شعور ہے نہ ارادہ ہے. ہماری فی الحال کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, سیویئرلی ڈیمیجڈ ہے یہ, بہت برے طریقے سے یہ مخدوش ہے یہ فکر. یوں احساس ہوتا ہے جیسے یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر ارادہ اور شعور نہ ہو. لیکن بہرحال اس وقت ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان جمادات میں, ان نباتات میں شعور نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, اس میں صرف ایک کمال ہے کہ یہ موجود ہے, اور اس میں کمال وجود کے اوپر ایک اور کمال ہے کہ اس کے اندر رشد بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق حیوانات, ان کے اندر دو کمال ہوئے, وجود بھی ہے, رشد بھی ہے, اور حرکت بھی ہے. کم سے کم ہماری جو رائج فکر ہے اس میں وجود ہے, اس میں رشد ہے, ڈیولپمنٹ ہے, گروتھ ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر موومنٹ بھی ہے, ڈیلیبریٹ موومنٹ بھی ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ مثلا کسی پرندے کو بلاتے ہیں تو آ جاتا ہے, کسی پرندے کو پتھر بھی دکھاتے ہیں تو مثلا پرندہ پتھر دیکھ کے چلا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہو رہا ہے. جانوروں کے اندر کثرت سے ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے, بلکہ ابھی کچھ دن پہلے یہ ثابت ہوا کہ ڈالفنز جو ہیں وہ انسانوں کی طرح مکالمہ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور مثلاً بندروں کے بارے میں پتہ نہیں کتنا زیادہ اس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے اور مختلف چیزیں. بہرحال ہمارے پاس ابھی تک اتنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہاں پر ہے کریٹیکل, وہ یہ کہ کیا خدا ایسی کوئی مخلوق خلق کر سکتا ہے جو کمال اور نقص میں بالکل بیچ میں آ جائے؟ کر سکتا ہے, کیا مشکل ہے؟ نہیں اتنی جلدی نہ کریں جی, بیچ میں آ جائے, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. اچھا اب کیا کوئی ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے جو کمال اور نقص میں کسی بھی مرحلے پر نہ ہو اور پوٹینشیل ہو کہ کسی بھی مرحلے پہ پہنچ جائے؟ ہاں یہ بھی کر سکتا ہے. یعنی بعض کو ایسا خلق کر سکتا ہے کہ جو فکسڈ ہوں اپنے بریکٹ کے اندر, وہاں سے موو نہیں کریں گے. جیسے جمادات موو نہیں کریں گے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, کنونشنل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. نباتات موو نہیں کریں گے جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں, اور حیوانات موو نہیں کریں گے جیسا کہ معمولاً رائج ہے. ہماری کنونشنل فکر یہ ہے کہ یہ بریکٹس موو نہیں کر رہی ہیں, صحیح ہے. تو کیا خدا نے بتایا کوئی ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے جس کے اندر کوئی بریکٹ طے نہ ہو اور کسی بھی بریکٹ میں جانے کا امکان ہو؟ ہاں کر سکتا ہے. یہ ہے انسان. یہ ہے انسان جو خلق پر صفر ہے, امکان میں سب کچھ ہے, اوپر کے لیے بھی نیچے کے لیے بھی. ہاں یہ ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کیا کوئی انسان گاڑی بنا سکتا ہے؟ ہاں بنا سکتا ہے. کیا کوئی انسان جہاز بنا سکتا ہے؟ ہاں بنا سکتا ہے. لیکن وہ گاڑی پھر جہاز نہ بنے؟ ہاں صحیح ہے. جہاز وہ گاڑی نہ بنے, یہ بھی صحیح ہے. کیا کوئی انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے جو دیکھنے میں نہ گاڑی لگے نہ جہاز لگے, اور بننے کو جب چاہے جہاز بنے جب چاہے گاڑی بنے؟ ہاں بنا سکتا ہے. ہم وہ ہیں انسان, صحیح ہے. یہ صفر ہے اپنے وجود پر, اور کمالات میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, لامحدود ہے. اور نقص میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, لامحدود ہے, صحیح. اچھا اب جب کہ یہ انسان ایسا ہے کہ اس کے اندر دونوں کی پاسبلٹیز ہو, تو اس کو دونوں کے انسٹرومنٹ بھی چاہیے. اس کے اندر دونوں کے انسٹرومنٹ ہونا ضروری ہے. اب اس اعتبار سے اس کے اندر روح بھی ہے اور اس کے اندر جسم بھی ہے, اور روح کے ساتھ اس کی ایک فطرت ہے جس کو آپ ضمیر تعبیر کر لیں یا کچھ بھی تعبیر کر لیں, نفس, جو اس کو بلندی کی طرف گائیڈ کرے, اور جسم کے ساتھ اس کے اندر شہوتیں ہیں, جو اس کی شہوات نفسانیاں ہیں جو اس کو نیچے کی طرف لے جا سکتی ہیں. البتہ شہوات کا کردار انسان کے وجود میں اوور آل مثبت ہے. شہوات کا کردار انسان کے وجود میں مثبت ہے, اگر نہ ہو تو ہماری زندگی نہیں چلے گی. اگر انسانوں کے اندر بھوک نہ ہو تو یہ زندہ نہیں رہ پائیں گے, مر جائیں گے. اصلاً ایک عجیب سی بات سمجھ میں آتی ہے, انسان کے جسم میں درد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہمارے جسموں میں درد نہ ہو تو ہم اندر سے ختم ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم ختم ہو چکے ہیں, اچانک گریں گے اور ختم ہو جائیں گے. اگر ہمیں پیاس کا احساس نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کب ہم ڈیہائیڈریشن سے مر جائیں گے. تو یہ سب جتنے بھی درد اور الم انسان کے اندر ہیں, یہ سب نعمات خداوند بندی ہیں. اور جتنی شہوات ہیں, جو بعض اوقات انسان کہتا ہے کیوں انسان کے اندر یہ شہوتیں ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ ظلم کا کارخانہ بنا دیا, تمام شہوات مثبت ہیں. اگر یہ شہوات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا. ہیں تو ہیں, اگر ہمارے اندر تعلق کا جذبہ نہ ہوتا, جو ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں اور اس اٹیچمنٹ کے نتیجے میں بعض اوقات فرعون بنتے ہیں, لیکن اگر یہ اٹیچمنٹ نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے کے لیے قربانی نہ دیتی, کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے محنت نہ کرتا. اس اٹیچمنٹ نے جو بعد میں جا کر فرعون بنا دیتی ہے, اس نے ہمیں زندہ کیا ہوا ہے. اور ان شہوات نے جو ہمیں بعد میں جا کے جانور بھی بنا سکتی ہیں, ان شہوات نے ہمیں زندہ کیا ہوا ہے. بس کوئی کہے خدا نے کیوں شہوات رکھی جس کے نتیجے میں انسان جانور بن جاتے ہیں, نہ رکھتا تو زندگی کیسے گزارتے پھر ہم یہاں پہ, اور ہمیں مادی دنیا میں زندگی گزارنی تھی, اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اسی کام کے لیے. بس خدا نے ایک لطیف انسان کے اندر پہلو رکھا ہے جو اس کو پرواز دے, جو اس کو کمالات کی طرف لے کر جائے, اور ایک پہلو یہ رکھا ہے کہ جو اس کو ٹیسٹ کرے, اس کی آزمائش کرے. البتہ میں نے کہا کہ اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نقص دے دیا, نہیں نقص نہیں دیا تھا, یہ بھی ضرورت تھی. اس دنیا کی ضرورتیں شہوات کے ذریعے پوری ہونی تھیں, نہ ہوتی تو کیسے ہوتا, لیکن یہیں سے ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے وہ. اچھا اب کام کیا ہے, اچھا یہیں پر آتے آتے بھی عرض کرتا چلوں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نمتال اگر جنت نہ رکھتا جہنم نہ رکھتا تو کیا ہوتا, اگر امتحان نہ رکھتا تو کیا ہوتا, اگر انسان ایک ایسا موجود ہے ایسا وجود ہے کہ جس کے اندر پوٹینشلی کوئی اسٹیٹس کنفرم نہیں ہے اور چاہے تو اوپر جائے چاہے تو نیچے جائے, تو بغیر امتحان کی طے کیسے ہوتا کہ اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا؟ اصل وجود انسانی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ امتحان میں ہو, بغیر امتحان کے اس میں کوئی طے نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کہاں جانا ہے اس میں. اور یہ طے تھا کہ وجود کے اس دنیاوی وجود کے ابتدا پر اس کا کوئی اسٹیٹس کنفرم نہیں ہوگا, یہ کہیں پہ بھی جا سکے گا. البتہ یہ بھی کنونشنل فکر کے تحت ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وجود اس دنیاوی وجود کے ابتدا پر کوئی اسٹیٹس کنفرم نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو, لیکن بہرحال جو مشہور و معروف ہے وہ یہی ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. اب تک یہ طے ہوا کہ ہمارے پاس اس طرح کی ایک سیکوینس ہے اور ایک کمال مطلق ہے اور ایک نقص سے مطلق ہے, اور انسان وہ ہے جو دونوں کے درمیان میں ہے اور اپنے اندر موجود دونوں پہلوؤں کے ذریعے سے یہ طے کرتا ہے کہ اس کو کس طرف جانا ہے, اس کو آیا کمال کی طرف جانا ہے یا نقص کی طرف جانا ہے. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس کے اندر ضمیر ہے اور فطرت الہیہ ہے, روح خدا ہے, اور اس کے اندر شہوات ہیں اور جسم اور شہوات ہیں جو اس کو منفیات کی طرف لے جا سکتے ہیں. اب اس گفتگو کو سوچئے گا اور وہ جو الٹے ہاتھ کے اوپر آپ کی ڈائیگرام بنا ہوا ہے اس کو سوچئے گا. اب ہم کہاں پر آئے دونوں کو ملانے کے نتیجے میں؟ ایسا ہوا کہ جب ہم آ رہے ہیں اس دنیا کے اندر تو ہم صفر پر ہیں, اور یہ ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم جتنے زیادہ کمال مطلق سے نزدیک ہو سکتے ہیں اس کمال مطلق سے نزدیک ہو جائیں, جتنا زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں. اس زیادہ نزدیک جانے میں ایک منیمم ٹاسک ہے جو سب نے پورا کرنا ہے. مثال کے طور پہ 100 قد افلح من زکاہا, تزکیہ نفس کا اتنا مرحلہ کہ یہ صادق ہو کہ اس نے تزکیہ نفس کیا ہے وہ سب پر واجب ہے, یہ وہ 100 ہے جو سب نے اچیو کرنا ہے. مثال کے طور پر اس سے کم کرے گا تو دنیا میں ضرر کیا ہے اس نے, اس سے آگے چلا گیا تو خوش قسمت ہے. اب ہم یہاں پر آ گئے, یہ سارا ہمارے سامنے ہے, اس کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. اچھا اب ہوگا کیا؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ہم یہاں سے نکلنے لگیں گے, جب نکلیں گے برزخ شروع ہو جائے گی. اب میں اس کوشچن کو یہاں پہ لاتا ہوں, جو کوشچن یہ تھا کہ جب تک محشر میں سوال جواب نہیں ہوا ہے یہ برزخ ہمیں سزا کیوں دے رہی ہے؟ ابھی سوال جواب ہوا ہی نہیں ہے تو برزخ میں سزا کیوں ہے پھر؟ اس کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض فرمائیے آپ کے اور ہمارے ملک کے اندر قانون بنا ہوا ہے کہ اگر سگنل ریڈ ہے تو آپ گاڑی نہیں گزار سکیں گے, صحیح ہے؟ یہ آپ کے پاس ایک قانون ہے. اچھا اگر آپ اس قانون کو توڑیں تو کیا ہوگا؟ دو تین چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک, اگر آپ اس قانون کو توڑیں پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر ایک فائن ہونا چاہیے, آپ کے اوپر ایک جرمانہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں قانون توڑا. اس کا ایک ریٹرن فائن ہے لکھا ہوا کہ یہ جرمانہ آپ کو پے کرنا ہوگا. اچھا ہم پوچھتے ہیں کیا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جرمانہ دینا پڑے؟ نہیں, ہمارے ملک میں تو خاص کر ضروری نہیں دینا پڑے, بلکہ شاید و نادر کوئی بدقسمت پھنس جائے تو دے دے, ورنہ نہیں دے گا. دوسرے ملکوں میں کم سے کم جرمانہ دینا پڑے گا. اچھا ایک اور بھی اس کی کانسیکوینسز ہیں, اس کا ایک اور نتیجہ بھی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر آپ نے ریڈ سگنل پہ گاڑی کو کراس کر لیا تو ایک تو نتیجہ یہ کہ شاید آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا, دوسرا یہ کہ شاید آپ کی ٹکر ہو جائے گی. اچھا اب یہ جو گاڑی ٹکرانا ہے یہ 100% ہے؟ حتیٰ دوسرے ملکوں میں 100% ہے؟ نہیں, شاید فائن نہ ہو, جیسے کہ ہمارے ملک میں فائن شاید نہیں ہوگا, شاید گاڑی نہ ٹکرائے, یہ وہاں پر بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے آپ نے ریڈ کو کراس کیا لیکن گاڑی نہیں ٹکرائی, یہ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. بس یہ جو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں ان کے اندر دو نتائج نکلتے ہیں, ایک قانونی نتیجہ ہوتا ہے اور ایک وہ حکمت ہوتی ہے جس کے تحت یہ قانون بنا ہے. یہ قانونی نتیجہ دیا گیا ہے وہ کیا؟ آپ کے اوپر مثلاً 500 روپے جرمانہ ہوگا. اور دوسرا وہ وہ فلسفہ وہ حکمت جس کی خاطر یہ قانون بنا ہے, وہ حکمت کیا تھی؟ کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ضروری ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا؟ نہیں, ممکن ہے نہ ہو. بس انسانی دنیا کے قوانین میں دو مشکلات ہیں. یہاں پر جو قانونی نتیجہ ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا, اور حکمت کا جو نتیجہ ہے وہ بھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. اب خدائی قوانین میں کیسا ہے؟ خدائی قوانین میں ایسا ہے کہ جیسے قانون ٹوٹے گا دونوں چیزیں 100% آئیں گی، 100% آئیں گی. وہ جو قانونی نتیجہ ہے وہ بھی آئے گا، اور وہ جو طبیعی نتیجہ ہے نیچرل پروسیس کے تحت جو اس کے کانسیکوئنسز ہیں وہ بھی جھیلنے پڑیں گے. میں مثال عرض کرتا ہوں پھر ایک اور آپ کی خدمت میں. دنیا کے قوانین میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکمت فوری آ جاتی ہے، وہ کیسے؟ مثلا خودکشی کرنا قانوناً جرم ہے، زہر کھانا اس قانون کے تحت زہر کھانا قانوناً جرم ہے. اچھا اگر کسی نے زہر کھایا قانون اس کو سزا دے گا؟ شاید دے شاید نہ دے، صحیح. اگر کھا لے اب حکمت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں، اگر زہر تھا تو حکمت آ جائے گی، وہ کیا ہے؟ مر جائے گا، صحیح. قانونی سزا شاید نہ ملی ہو لیکن حکمت اپنی سزا دے گی. برزخ وہ حکمت ہے، اس نے اپنا نتیجہ دینا ہے. صرف ایک صورت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں بس، ورنہ یہ برزخ حکمت خدا کے تحت جو نتیجے کہہ چکی ہے وہ دے گی. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ میدان حشر کے اندر شفاعت لینے میں کامیاب ہو جائیں تو قانونی نتائج سے بچ جائیں گے جو میدان حشر کے بعد شروع ہونے، لیکن حکمت کے نتائج وہ آپ کو مرتے وقت کھل جائیں گے آنکھوں کے سامنے کہ یہ مجھے جھیلنا ہے، اور مرتے ہیں سے تھوڑا پہلے ابھی بھی جھیل رہے ہیں. حکمت کے نتائج کو ہم لوگ ابھی بھی جھیل رہے ہیں. آپ نے یقیناً سنا ہوگا ہم لوگ کہتے ہیں مکافات عمل. یہ مکافات عمل دنیا کی کہانی ہے، یہ بھی تقریباً قطعی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں عمل انسانی کتنا پیچیدہ ہے. ایک عمل انسانی مثال کے طور پر، عمل انسانی کا جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، اور جب ہم عمل کہتے ہیں تو ہماری تین چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اعمال کے اندر تین چیزیں شامل ہوتی ہیں، ہمارا سوچنا جس کو ہم نیت کہتے ہیں، ہمارا پیسیولی کوئی کام کرنا، پیسیولی یعنی کسی اور نے کیا میں متاثر ہو گیا، مثلا کسی نے کیا میں نے دیکھا، کسی نے کیا میں نے سنا، صحیح ہے. بس ہمارا سوچنا نیت، ہمارا متاثر ہونا دیکھنا سننا یہ، اور اس میں ہمارا کرنا، ہمارا کرنا بھی کئی طرح سے ہو سکتا ہے. ہمارا کرنا کبھی کہے کا کرنا ہوتا ہے، کبھی ہاتھوں سے جسم سے موومنٹ کر کے کچھ کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے. یہ سب اعمال کے اندر شامل ہیں، صحیح ہے. بس کم از کم چار کیٹیگریز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اعمال انسانی کی. اعمال انسانی میں نیت شامل ہے، اعمال انسانی میں دوسروں کے عمل کی تاثیر شامل ہے. گا کوئی اور رہا ہے میں سن رہا ہوں، یہ بھی ایک عمل ہے، صحیح ہے. اعمال انسانی کے اندر کہنا بھی شامل ہے، آپ نے کچھ کہا یہ بھی عمل انسانی ہے، ٹھیک ہے. اور اعمال انسانی کے اندر جسم کا کام بھی شامل ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ کیا یہ بھی عمل انسانی میں شامل ہے، صحیح. یہ جو عمل انسانی ہے یہ بہت پیچیدہ نتائج دے رہے ہیں، بہت پیچیدہ نتائج دے رہے ہیں. وہ کیسے؟ یہ عمل انسانی ایک قانونی نتیجہ دے گا. قانونی نتیجہ کب دے گا؟ میدان حشر میں. اس نے یہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہے یہ میدان حشر میں پتا چلے گا، یہ قانونی نتیجہ ہے. یہ عمل انسانی ایک طبیعی نتیجہ دے رہا ہے. طبیعی نتیجہ کیا دے رہا ہے؟ اگر کسی نے طنز کیا تو طنز کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے کوئی ڈسنے والا جانور خلق کیا ہے، یہ برزخ میں آئے گا، برزخ میں آئے گا. اور یہی عمل انسانی اس دنیا کے اندر بھی ایک نتیجہ دے رہا ہے جس کو ہم مکافات عمل تعبیر کر رہے ہیں، صحیح. بس ایک عمل انسانی تین چیزیں ایجاد کر رہا ہے جو ہمیں کم از کم سمجھ میں آ رہی ہیں. ابھی ہمیں نہیں معلوم عالم مثال کے اندر کیا ایجاد کرتا ہے، عالم عقل کے اندر کیا ایجاد کرتا ہے جو برزخ کے بعد کے دو عالم ہیں، ہمیں اس کا نہیں معلوم. ہم صرف یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ایک عمل انسانی میدان حشر کے اندر سوال بناتا ہے، قانون کا سوال، برزخ کے اندر طبیعی نتائج لاتا ہے، اور اس میں ہماری خالقیت ہے کہ ہم یہاں خلق کر رہے ہیں، مسلسل چیزیں اچھی اور بری خلق کر رہے ہیں. اور تیسرا اس دنیا کے اندر نتیجہ دیتا ہے جس کو ہم مکافات عمل تعبیر کر رہے ہیں. اور ہم جو اس عمل کو انجام دینے والے ہیں ہم اپنے اعمال کی تاثیرات سے بے خبر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کاش ہمیں کوئی سمجھاتا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تم کیا کیا بنا رہے ہو اور کیا کیا بگاڑ رہے ہو. یہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یعنی سمجھانے والے بہت ہیں، ہم سمجھنے والے نہیں، ورنہ انبیاء سمجھا سمجھا کے تھک گئے، اگر ہم اس لفظ کو استعمال کر سکیں تو. یہ ہم ہیں، اور یہ جو برزخ ہے یہ برزخ بہت پیچیدہ جگہ ہے، اس اعتبار سے کہ سراسر ہماری خلقت ہے، مسلسل ہماری خلقت ہے، ہم نے بنایا ہے اسے. اچھا اب تھوڑا سا مجھے تعجب ایک اور اس بات پہ ہوتا ہے، ہم نے حشر نہیں دیکھی ہے اور برزخ دیکھی ہے، پھر بھی برزخ کے تو اوپر توجہ نہیں دے رہے. ہم نے برزخ دیکھی ہے، ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی دنیا میں زندگی میں سچا خواب نہ دیکھا ہو؟ ہم نے کہیں نہ کہیں، ہم نے تمام نے اپنی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں صحیح خواب دیکھے ہیں. یہ صحیح خواب اس برزخ کی ایک تصویر ہے ہمارے لیے، عین برزخ نہیں ہو سکتی. اگر ہم لوگ عین برزخ دیکھ لیں شاید زندہ مر جائیں گے ہم لوگ اسی دنیا کے اندر. وہ برزخ اتنی وحشتناک ہونی چاہیے اگر سزا کی صورت میں آئے، اور جزا کی صورت میں آئے تو اتنی پرکشش ہونی چاہیے کہ پھر ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے. وہ برزخ عجیب جگہ ہونی چاہیے جس کا منظر انسان کو کئی دفعہ زندہ کر سکتا ہے، کئی دفعہ مار سکتا ہے. برزخ عجیب جگہ ہونی چاہیے، لہذا ہم خوابوں میں بھی برزخ نہیں دیکھتے، ہم خوابوں میں بھی برزخ کی مثال دیکھتے ہیں، اگر صحیح خواب ہو، اگر سچا خواب ہو. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں سے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کبھی خواب میں خوف احساس کیا؟ میرا نہیں خیال ہم لوگوں نے کوئی ہو جس نے اپنی زندگی میں مختلف خوابوں میں خوف احساس نہ کیا ہو. اچھا یہ جو اگر یہ خواب صحیح نکلا اور یہ ہماری برزخ تھی جو ہمیں نظر آئی تھی، تو اس خوف کا خالق کون ہے؟ یہ خوف کس نے خلق کیا؟ ہم. یہ کیسے خلق ہوا؟ یعنی کسی کو خواب میں خوف ملے اور کسی کو خواب میں لطف ملے، جبکہ دونوں ہم نے بنائے، یہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح سے ہوا کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ اعمال ہیں ان کی تاثیر میں وہ بھی شامل ہے. مثال کے طور پر چھوٹا سا ایک رابطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں. فرض کریں میں نے کسی انسان کو خوف زدہ کیا ہے بلا وجہ، مجھے حق نہیں تھا، کسی بھی وجہ سے میں نے اس کو خوف زدہ کیا ہے. یہ جو میں نے اس کے دل پہ خوف ایجاد کیا ہے، یہ وہ برزخ کا خوف ہے جو مجھے جھیلنا ہے. ہم برزخ کے ہر پہلو کو یہاں بنا رہے ہیں، اس کے باغ، اس کے گھر، اس کی گلیاں، اس کے ہمسائے، اس کی غذا، اس کا ماحول، خوف، خوشی، غم، سب کچھ ہم یہاں بنا رہے ہیں، اور معمولاً انسانوں کے ساتھ انٹریکشن میں بنا رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں نے کسی کے اوپر طنز کیا، اس کا دل بہت کڑا اور اس کا دل جلا، اب یہ میں نے برزخ میں اپنے لیے ایک ماحول بنایا جس میں مجھے جلنا ہے، اب مجھے جلنا ہے. اچھا یہ کون سا ماحول ہے؟ یہ وہ ہے جو میں نے دوسروں کے دلوں پہ ڈالا تھا، صحیح ہے. اچھا میں طنز کر کے ختم کر گیا تھا معاملے کو، اور میں سمجھا تھا معاملہ ختم ہو چکا ہے. معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، معاملہ اب شروع ہوا ہے. اب آپ نے خلق کیا ہے اور آپ کو یہ ساری مخلوقات سمیٹنی ہے، اس خوف کے خالق میں اور آپ ہیں. لہذا اب توجہ فرمائیں کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انہیں نہ خوف اٹھانا پڑے گا نہ انہیں غم ملے گا. کچھ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نہ ان کو خوف ملے گا نہ ان کو غم ملے گا، اتنا بڑا عذاب ہے خوف اور غم، کہ خدا کچھ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے ان کے اوپر رحمت خدا یہ ہوگی کہ ان کو خوف اور غم نہیں ملے گا. اچھا یہ خوف و غم کس نے بنایا برزخ کے اندر؟ ہم نے. کیسے بنایا تھا؟ دوسروں کے دلوں پر اپنا خوف ڈال کے، دوسروں کے دلوں پر اپنے عمل سے غم طاری کر کے. جس نے جتنا غم دوسروں کے دلوں پر بے حساب بلا وجہ ڈالا ہے، اس کی نہیں معلوم کتنے گنا بڑی مقدار غم اس کو برزخ میں اٹھانا ہے. اور میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ برزخ میں حاصل ہونے والے، مثلا اگر آپ کسی خواب میں غم کو احساس کرتے ہیں تو انتہائی شدید غم ہوتا ہے، اور اگر کسی خوف کو احساس کرتے ہیں تو بعض اوقات اتنا شدید خوف ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ خوف زدہ احساس کرتے ہیں اپنے آپ کو. مجھے نہیں معلوم کہ وہ برزخ جس کی مثال اتنی خوفناک ہو وہ خود کتنا خوفناک ہے. اور ہم نے خواب میں چند سیکنڈ سے زیادہ برداشت نہیں کیا ہوتا نہ برزخ کو، برزخ کی مثال کو، اور ہم نے اس برزخ میں لاکھوں سال رہنا ہے. یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کیا یہاں پر؟ نہیں، شاید یہاں سے نکلنے کے بعد گھر جائیں گے پھر کسی کے ساتھ یہی کریں گے کہ اس کے دل پہ خوف جمائیں گے، اس کے دل پہ غم طاری کریں گے، اس کی تحقیر کریں گے. اچھا یہ جو ہم نے دوسرے کی تحقیر کی اب کیا ہو رہا ہے؟ برزخ میں اپنی تحقیر کے لیے ایک ماحول بنایا ہے. آپ نے یہاں پہ تحقیر 5 منٹ کے لیے کی تھی, وہاں پہ وہ تحقیر نہیں معلوم کتنے سال چلے گی. آپ نے دیکھا یہاں پہ کچھ لوگوں کو مستقل تحقیر اٹھانی پڑ رہی ہے, ہر روز تحقیر ہوتی ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہمارے برزخ کا ریفلیکشن ہے جو خدا ہمیں اج اشکال میں دکھا رہا ہے. یہاں پر خدا ہمیں کسی ایسی سزا میں نہیں ڈالے گا جس کے بارے میں اس نے ہمیں اچھی طرح آگاہ نہ کیا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر انسان کو کسی ایسی چیز پہ سزا ملے جس کے بارے میں اسے پتہ نہ ہو کہ سزا کیا ہے, یہ ظلم ہو جائے گا. پھر اس کا مطلب ہے وہ ہمیں یہیں پر ہمارے اپنے وجود اور عقل کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم برزخ سمجھ لو یہاں پر, کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہے جو تم خود بنا رہے ہو. تو میں نے عرض کیا برزخ طبیعی نتائج ہیں, سزا نہیں ہے, سزا محشر کی بات ہے. یہ وہ عجیب و غریب حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. لیکن مجھے تقریباً یقین ہے کہ میں تو خیر کیا ہی اس بات کو سمجھ پاؤں, مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہو کہ ہم لوگ کہاں سے گزر رہے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ موضوع بہت اہم ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو پارٹ جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور خوش قسمت وہ ہے جو جلدی جاگ جائے تاکہ اس کے پاس کام کرنے کے لیے وقت ہو, اور اپنی غلط مخلوق کو روکنے کے لیے وقت مل جائے اسے کہ میں اس سے زیادہ غلط مخلوقات خلق نہ کروں, کیونکہ یہ سب مجھے جھیلنی ہے. ہر انسان اس کے ساتھ وقت گزارے گا جو وہ خلق کر رہا ہے, کہیں نہیں جائے گا. تو اس کے اوپر توجہ فرمائے گا. اور یہ داستان آپ کے سامنے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی پوری تفصیل کے ساتھ, ہم کہاں سے آئیں, ہمارے اسٹیٹس کیا ہے اس وجود کے اندر. اگر کوئی ڈیولپمنٹ کرنا چاہے کمال مطلق تک راستہ ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی گرنے کی طرف آ گیا تو وہ بسترین حیوانات سے زیادہ پست ہوگا. اگر کوئی, یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تھیوریٹیکلی عرض کیا تھا کہ 7 شکلیں حیوانات کی آ سکتی ہیں, اگر اس کے بارے میں آپ کچھ معلومات لینا چاہیں تو آپ کے پاس شاید کورس میں بھی شامل ہو عروج السعادہ نام کر کی کتاب. عروج السعادہ کے اگر آپ پہلے 100 صفحے بھی پڑھ لیں تو اس میں یہ تصویر آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ کس طریقے سے شہوات برزخ کے اندر حیوانی اشکال خلق کر رہی ہیں. ابھی اس میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں, لیکن ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ ہم ایک گفتگو کو اس سے زیادہ آگے نہ لے کے جائیں, ایک سیشن سے زیادہ, تاکہ آپ میں سے جو آیا ہو اس دن اس کو سننے کو مل جائے, اور اگر کبھی وہ اگلی دفعہ نہ بھی آئے تو اس کو کوئی مسئلہ لاحق نہ ہو. البتہ یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی سننا چاہے تو بعد میں بھی سن سکتا ہے, لیکن طے میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے رکھنے کی کوشش کریں کہ ایک موضوع کو ایک سیشن کے اندر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو ہم نے جو ابھی اصولی طور پر طے کیا ہے وہ یہ کہ مہینے میں 2 سیشنز ہم یہاں پر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اگر خدا تعالیٰ نے توفیق دی 2 اتوار یہاں پر آنے کی کوشش کریں گے. اور اس مہینے کے 2 اتوار پورے ہوئے ان شاء اللہ اکتوبر کے مہینے کے اندر کوشش کریں گے کہ 2 اتوار حاصل کر کے اس کو کسی اور موضوع کے اوپر گفتگو کریں. آپ کے پاس 5 منٹ میرے خیال میں ہیں ابھی سوال کرنے کے لیے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو بیان فرمائیے گا. اور میں عرض کرتا چلوں, سوال میں یہ نہ کیجیے گا کہ اگر میری بات کے 2 پہلو نکل رہے ہوں, ایک غلط اور ایک صحیح, تو آپ غلط والے کو ہائی لائٹ کریں. نہیں, اگر 2 پہلو نکل رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ صحیح والے کو لیں. کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور کیوں میرا وقت بھی ضائع کرتے ہیں, جب 2 پہلو آپ کو خود سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اس بات کے 2 امکانات ہیں. اب کرنے والا کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے سوچا دوسروں کو غلط فہمی نہ ہو جائے. بھائی آپ خدا کا واسطہ دوسروں کی ذمہ داری مت اٹھاؤ, اپنی عقل کی ذمہ داری لے لو. ابھی اسٹوڈنٹ کی لائف میں آپ لوگ, ابھی اپنی ذمہ داری لے لیجیے. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ہم برزخ کے لیے خلق کر رہے ہیں, لیکن یہ سزا جو ملے گی صرف مومن و مومنات کے ساتھ برا کرنے پر ملے گی, یا ہم اگر اپنی جگہ صحیح ہوں اور کسی کو کچھ کہیں تو بھی سزا ملے گی؟ ناحق پہ سزا ملے گی, چاہے مومن کے ساتھ کریں چاہے غیر مومن کے ساتھ کریں, ناحق پہ سزا ملے گی. صحیح, حق پہ ہو تو پھر کیوں سزا ملے گی؟ انبیاء نے سختی نہیں کی کیا؟ کیا انبیاء اکرام علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا؟ کیا اولیاء الہی نے جہاد نہیں کیا؟ تو اب یہ وہ پھر وہی مسئلہ ہے, طے شدہ باتوں کو دوبارہ مت پوچھیں. ایک طے شدہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے نظام عدل قائم کیا ہے, نظام ظلم قائم نہیں کیا کسی بھی سطح کے اوپر. بس برزخ کی زندگی میں بھی اگر حق ہو ہمارے ساتھ تو سزا نہیں ملے گی، نہ حق پہ سزا ملے گی. صحیح ہے. صحیح، ہاں انہوں نے صحیح ہے. کیا یہ ہے کہ ہم کچھ وقت لگائیں؟ صحیح، پچھلے لیکچر کا خلاصہ تھا کہ جتنی نیکیاں عادتاً سرزد ہوں گی وہی فائدہ مند ہوں گی، جو نیکی جبرن ہے وہ فائدہ نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی. جبکہ امام کا قول ہے کہ جس نیکی کو کرنے کے لیے جتنا اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے وہ نیکی اتنا ہی افضل ہوگی. صحیح. اچھا، یہ جو مجبور کرنا پڑے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ مثال کے طور پر کیا یہ نیکی افضل ہوگی جو نماز امیر المومنین پڑھ رہے ہیں، یا اس آدمی کے لیے جو دو رکعت نماز جبر کر کر کے پڑھتا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ امیر المومنین جبر کر کے پڑھتے ہیں؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. تو کیا اگر اس روایت کو اسی مفہوم کے ساتھ لے لیں تو میں اگر دو رکعت نماز جبر کر کے پڑھوں فجر کی تو میری نماز نعوذ باللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی اس نماز سے جو ولی خدا چار چار گھنٹے اپنے مزے کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے. ہمیشہ اپنے ذہن کو اس طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب وہ مطلب خراب ہو جائے گا پھر. تو اب ہمیں کہیں بیچ کا ایک راستہ دیکھنا پڑتا ہے. یہ ایک عام انسان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے. ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، وہ 1,000 روپے صدقہ دیتا ہے. ایک آدمی کے پاس 5,000 روپے ہیں، وہ صدقہ دیتا ہے. کس کا اجر زیادہ ہے؟ جس کو قربانی زیادہ دینی پڑے. جس نے 5,000 میں سے 1,000 نکالا ہے اس نے 20% نکالا ہے، جس نے 1,00,000 میں سے 1,000 نکالا ہے اس نے 1% نکالا ہے. تو اگر دونوں کی نیتیں ایک ہی مرحلے کی صادق ہوں تب بھی لاکھ والے کو اجر کم ملے گی، کیونکہ اس کا 1% ہے یہ اور اس کا 20% ہے. بس یہ بات اس طرف جا رہی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنے گا. اچھا، اسی طرح اگلا حصہ بھی اس سوال کا اسی سے مربوط ہے. عالم برزخ میں پہنچ جانے والوں کے لیے جو دنیا میں اپنے والے مغفرت طلب کرتے ہیں وہ انہیں کیسے فائدہ پہنچائیں گی؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مرنے پر ہمارے اعمال کے اثرات کو سیل نہیں کیا، مہر لگا دیا کہ بس اب یہ اثر ہوگا اور ختم ہو گیا معاملہ. نہیں، اس نے ہمارے لیے امکان چھوڑ دیا. وہ کیا چھوڑا؟ مثلا نعوذ باللہ، میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا، میں نے اس کا گھر غصب کر لیا، میری اولاد آئی اور اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے غصب کیا اور یہ بات صحیح نہیں ہے، اس نے گھر واپس پلٹا دیا، میں اس مشکل سے بچ گیا، میں اس کی مشکل سے بچ جاؤں گا. کیوں؟ میرے عمل کا جو طبیعی اثر تھا وہ عمل اب ختم ہو گیا، اب غصب نہیں ہے. چونکہ غصب نہیں ہے معاملہ ختم ہو گیا. صحیح. اس طرح مغفرت کے بہت سارے اثرات ہیں. اگر ہم مغفرت سچے دل سے دوسرے کے لیے کر رہے ہوں اس کی زندگی میں بہت ساری خوبیاں ہم ایجاد کر سکتے ہیں برزخی زندگی کے اندر. اور تو کوئی چیز نہیں میرے خیال میں. لکھا ہے آپ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو برزخ کے لیے تیار کر رہے ہیں، مثلا اگر ہم یہاں نیک اعمال کے پابند ہیں تو کیا ہم وہاں پر بھی ان نیک اعمال کے پابند رہیں گے؟ مثلا جیسے کہ روایات میں ملتا ہے. میں اپنے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ابھی میں اس بات کو نہیں سوچ رہا کہ ہم یہاں نیک اعمال کے پابند رہیں تو وہاں پہ نیک اعمال کے پابند رہیں گے یا نہیں رہیں گے. میں ابھی صرف اتنا سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو نیک اعمال کریں گے اس کے نتائج میں ہمیں وہاں پہ زندگی گزارنی ہوگی. مثلا میں نے عرض کیا، اگر ہم یہاں پہ کسی کے دل کے اوپر غم طاری کریں گے تو وہاں ہماری زندگی غمگین رہے گی، یہ ہمارا برا عمل جس کا بری تاثیر ہمیں ملے گی. اور اگر ہم نے یہاں پر اپنے کاموں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں خوشی ڈالی ہے تو وہاں پر ہمیں خوشگوار زندگی ملے گی. صحیح ہے. اور مثلا ہم یہاں پہ نماز کے پابند رہے تو وہاں پہ ہم کیا کیا ایجاد کر رہے ہوں گے اور ہمارے اعمال کیا ہوں گے، یہ ایک علیحدہ اثر ملے گا ہمیں. لکھا ہے سورہ والعصر میں ہے کہ ہم انسان کو جان، مال، اولاد، اموال کی کمی اور خوف کے ساتھ آزمائیں گے. سورہ والعصر میں ہے نہیں؟ اچھا، اس کا اب اس سے ہم نتیجہ کیا نکالیں؟ ہم بہت احتیاط کرنی چاہیے. جو قرآن میں نہیں ہے اسے نہ کہیں قرآن میں ہے، اور جو جس سورہ میں نہیں ہے اسے نہ کہیں کہ اس سورہ میں. غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ہے کہ ظاہر انسان خسارے میں ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آزمائیں گے، وہ آزمائیں گے دوسری رعایت کریمہ کے اندر، لیکن یہ غلطی ہو سکتی ہے، ہم صرف اس بات کو سیکھیں کہ ہم اس غلطی سے محفوظ کریں چاہیں، اگر نہیں یاد تو کیا کریں، لکھ دیں قرآن کریم میں تاکہ بات اسٹیٹمنٹ صحیح ہو جائے گا. تو یہاں پر خوف سے مراد کون سا خوف ہے؟ دسیوں خوف ہو سکتے ہیں، یہ خوف دنیا کے خوف ہیں، یہ جو آزمانے والی بات ہے یہ دنیا کے خوف کی مراد ہے، یہ خوف وہ نہیں جو ہم نے برزخ کے خوف کی طرف اشارہ کیا. لکھا ہے کہ اگر پتھر جمادات میں ہے تو پھر تو حجر اسود کا زمین پر آنے کا آنا، اچھا تو حجر اسود کا زمین پر آنے کا کہنا پروردگار سے حضرت آدم کے ساتھ کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ عقل کا کوئی وجود ہے اس میں؟ دسیوں دلیلیں مل سکتی ہیں، دسیوں دلیلیں مل سکتی ہیں، لیکن میں پھر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، بجائے یہ کہ ایسی موجودات کے بارے میں ہم زیادہ سوچیں کہ ان میں عقل ہے یا نہیں ہے، اپنے بارے میں زیادہ سوچ لیں جس میں قطعاً عقل ہے، صحیح ہے، ایسی موجودات کے بارے میں سوچیں ان میں عقل ہے یا نہیں، ارادہ ہے یا نہیں، ان کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، اپنے بارے میں سوچ لیں جس کے پاس قطعاً ارادہ ہے، جس کے پاس قطعاً عقل ہے اور قطعاً اس کو سزا مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، بس میں نے وہ صرف چیپٹر کو وسعت دینے کے لیے عرض کیا ہے، وہ مین ٹاپک نہیں ہے، اس کے اوپر اپنی بہت زیادہ توانائیاں خرچ نہیں کیجیے گا، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس اعتبار سے کچھ نہیں ملے گا. ہر ایک کا الگ الگ برزخ کا دورانیہ ہے، تو میدان حشر ایک ساتھ کیسے؟ 1400 سال قبل کے لوگوں اور ہماری برزخ کے لاکھوں سال، تو سزا و جزا کا دن کا ایک دن ایک ساتھ کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس روایت موجود ہیں کہ کوئی انسان چاہے قیامت سے ایک دن پہلے مرے یا 100,000 سال پہلے مرے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ اس کی برزخ کتنے سال کی ہوگی، یہ خدا نے متعال کے اختیار میں. اصل زمانہ ٹائم فریم بس وجود کی علامت ہے، زمانہ بس وجود کی علامت ہے. ہم جو اعلیٰ وجود موجودات تصور کرتے ہیں ان کے اندر وقت کی پابندی نہیں دیکھتے، ان کے لیے وقت کچھ اور چیز ہونا چاہیے. ہمارا وقت کیا ہے؟ ہمارا وقت جتنا کچھ بھی ہے وہ موومنٹ سے ہے. اصل ہم لوگ ٹائم کا اسکیل بھی موومنٹ سے بناتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم جتنا بھی ٹائم کو میجرمنٹ کر رہے ہیں وہ سورج کی موومنٹ سے کر رہے ہیں. اصل اگر ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں تو سورج کی موومنٹ کی وجہ سے ہیں، اور اگر ہمارے پاس 12 مہینے ہیں تو سورج کی موومنٹ کی وجہ سے ہیں. اور ہم نے اصل میں ہمیں ٹائم ہمیشہ موومنٹ سے ملتا ہے، اور ہمیں کوئی ایسی موومنٹ چاہیے تھی جو یونیورسل ہو، سب کے لیے ایک جیسی ہو، تو ہم نے سورج کا انتخاب کیا کہ سورج کی موومنٹ سب کے لیے ایک جیسی ہے، اس کی بیس پر ہم نے ٹائم کو مختلف پیریڈس کے اندر تقسیم کر لیا. تو مثلا سورج کی ایک حرکت کے اوپر جو ٹائم بنا اس کو 1 سال کہا، اور سورج کی ایک اور حرکت کی بیس پر جو ٹائم ملا اس کو ہم نے 1 دن کہا. پھر اس کے بعد اس دن کو 24 مساوی حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر 24 میں سے مساوی حصوں کو فردر 60 مساوی حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو پھر دوبارہ 60 مساوی حصوں میں تقسیم کیا، تو ہمارے پاس سیکنڈس، منٹس، آورس اور پورا دن بنا. صحیح، تو ہم نے سورج کی موومنٹ سے لیا ہے. ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے وہ موومنٹ سے، اور موومنٹ مٹیریل باڈیز کے اندر ہے، جس حرکت کو ہم پہچانتے ہیں وہ مٹیریل باڈیز کے اندر ہے، مادی اجسام کے اندر ہے. اور اگر آپ مادی اجسام سے نکل جائیں تو پھر موومنٹ وہ نہیں ہے جس کو ہم موومنٹ کہتے ہیں، وہاں ڈیولپمنٹ ہے، یہاں موومنٹ ہے. یہاں سورج میں موومنٹ ہے اور الیکٹرانس کے اندر موومنٹ ہے اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی موومنٹ ہے، لیکن اگر آپ مادی اجسام سے نکل جائیں وہاں کوئی موومنٹ اس سینس میں نہیں ہے جس کو ہم موومنٹ کہتے ہیں، وہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کو وہ لوگ حرکت تعبیر کرتے ہیں. بس یہ جو فلسفے کے اندر ہم کہتے ہیں حرکت اور کوئی چیز ساکن نہیں ہے، مسلسل متحرک ہے، وہاں حرکت کا مطلب ڈسٹینس بیسڈ موومنٹ نہیں ہے، وہاں حرکت کا مطلب ڈیولپمنٹ اور ڈکلائننگ ہے جو وجودات کے اندر مسلسل حاصل ہوتی رہتی ہے. بہت شکریہ، انشاءاللہ ایک دوسرے کو دعا ضرور دیں، ایک دوسروں کو دعا دینے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو شاید ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا کہ چیزیں دینے سے بڑھتی ہیں، چیزیں رکھنے سے نہیں بڑھتی ہیں، دینے سے بڑھتی ہیں. یعنی بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ ایک آتش دان کے سامنے بیٹھے ہیں اور آتش دان سے کہیں کہ پہلے تو مجھے حرارت دے پھر میں لکڑی ڈالوں گا، حرارت کبھی نہیں آئے گی، پہلے آپ کو لکڑی ڈالنی پڑے گی پھر آپ کو حرارت ملے گی. صحیح، تو اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں بھلائیاں لے لوں اور کسی کو نہ دوں یہ کبھی نصیب نہیں ہوگا، آپ کو ہمیشہ اس طرف سے جا کے دیکھنا پڑے گا، جب آپ دینا شروع کریں گے تب آپ کو ملنا شروع ہوگا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں آسانی سے عرض کر دوں، چاہے وہ جو خدا کو مانتے ہوں چاہے وہ جو خدا کو نہیں مانتے، وہ سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ عزت، احترام، علم، تقوی، دولت، دعا، سب کی سب چیزیں دینے سے بڑھتی ہیں اور دینے ہی سے ملتی ہیں. آپ کے سامنے اللہ نے بہت آسان راستہ رکھا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے. وہ کہتا ہے دے دو میں بڑھاؤں گا. یہ قانون ہے خدا ہے، چاہے عزت ہو، چاہے وہ احترام ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جتنا دیں گے اس کے حساب سے بڑھے گا. آپ دوسروں کو دعائیں دیں گے، آپ کو لگنے والی دعائیں بڑھیں گی. آپ دوسروں کو پیسہ دیں گے، آپ کو آنے والا پیسہ بڑھے گا. تو خدا متعال کا ایک قطعی قانون ہے. اور یہ جو بڑے بڑے بلینر فیملیز ہیں، بلینر خاندان ہیں، بلینر لوگ ہیں، یہ سب بے تحاشا دیتے ہیں، کیونکہ ان سب کو معلوم ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے. سب بے تحاشا دیتے ہیں. ان کی جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز ہیں اس میں یہ بلینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں. یہ اتنے دولت کے پجاری ہیں کہ کسی کو ایک سکہ مفت میں نہیں دیں گے. یہ کیوں کروڑوں اربوں ڈالر دیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے دینے سے بڑھتا ہے. تو یہ دولت کی حرص میں دیتے ہیں. آپ دولت کی حرص میں نہ دیں، آپ خدا کی نعمت کی حرص میں دیں، کیوں نہیں بڑھے گا؟ اور احترام دیں دوسروں کو، دعائیں دیں، احترام دیں، علم دیں، سب آپ پھر اس میں کئی گنا اضافہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. درود بھیج محمد والے محمد.